كتاب الغصب هو أخذ مال متقوم محترم بلا إذن مالكه يزيل يده. غصب کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے بھائی. غصب کہتے ہیں کسی کی چیز زبردستی لے لینا، چھین لینا بھائی، اس پر قبضہ کر لینا. سمجھ میں آیا؟ تعریف کر رہے ہیں بھائی غصب کی. کسے کہتے ہیں؟ اصطلاحی تعریف کہتے ہیں ہوا اخذ مال متقوم، وہ لے لینا ہے ایسے مال کو، متقوم جو قیمت والا ہے، محترم محترم ہے یعنی حرمت والا ہے، بلا اذن مالک ہی، اس کے مالک کی اجازت کے بغیر. یزیل یدہ، یہ صفت ہے اخذ کی، یعنی یہ جو مال کو لینا ہو یہ ایسے طریقے پر ہو کہ یزیل یدہ اس کے مالک کے قبضے کو زائل کر دے. کیا کر دے؟ مالک کے قبضے کو زائل کر دے بھائی. تو غصب کی کیا تعریف کی مولانا؟ وہ لینا ہے ایسے مال کو جو قیمت والا ہے، محترم ہے، مالک کی اجازت کے بغیر لینا، اور اس طریقے پر لینا کہ مالک کے قبضے کو کیا کر دے؟ زائل کر دے. تو سب سے پہلے قید لگائی مولانا ہوا اخذ مال، مال کی قید لگائی، معلوم ہوا غیر مال خارج ہو گیا. کیا ہوا؟ خارج ہوا بھائی. لہذا مردار کسی نے کسی کا اٹھا لیا بھائی، یا کسی آزاد کو اٹھا کر لے گیا، یہ مولانا غصب نہیں بھائی، کیونکہ یہ چیزیں مال نہیں بھائی، اور غصب تو کس میں ہوتا ہے؟ مال. متقوم کی قید لگائی کہ وہ مال قیمت والا بھی ہو، لہذا خمر خارج ہو گئی، اس لیے کہ خمر مال تو ہے لیکن ہمارے ہاں وہ مال متقوم نہیں، اگرچہ کفار کے نزدیک ہے بھائی. محترم کی قید لگائی، معلوم وہ مال حرمت والا ہو، تو غیر حرمت والا مال بھی نکل گیا، تو مال حربی کوئی لے لیتا ہے، یہ غصب نہیں مولانا. تو مال حربی بھی اس سے کیا ہوا؟ حربی بھائی، وہ دشمن ملک، کافر ملک کا رہنے والا بھائی، جس کے ساتھ کوئی معاہدہ وغیرہ نہیں بھائی. اچھا، بلا اذن مالک ہی، مالک کی اجازت کے بغیر، اس قید کے ذریعے ودیعت کو نکال دیا والا نا، اس سے کہ امانت میں بھی دوسرے کا مال محترم متقوم لیا جاتا ہے لیکن اس میں مالک کی اجازت ہوتی ہے، مالک خود رکھواتا ہے. یزیل یدہ، جی تو یہ قبضہ کس قسم کا ہونا چاہیے؟ کہ اس مالک کے قبضے کو زائل کر دے بھائی. دیکھیے کہتے ہیں فالغصب لا يتحقق في الميتة لأنها ليست بمال، پس غصب ثابت نہیں ہو سکتا مردار کے اندر، اس لیے کہ وہ مال نہیں ہے. وقضا في الحر، اور اسی طرح حر آزاد آدمی کے اندر بھی غصب نہیں ہو سکتا کہ آزاد آدمی کو کوئی اٹھا کر لے جائے بھائی، کیونکہ وہ مال نہیں. ولا في خمر المسلم، اسی طرح مسلمان کی شراب کے اندر بھی نہیں ہو سکتا. لئنہا لیست متقومت، اس لیے کہ یہ مال متقوم نہیں ہے. ولا فی مال الحربی، اسی طرح مال حربی کے اندر بھی نہیں ہو سکتا غصب. لئنہا لیست بمحترمین، با ہونی چاہیے، اس لیے کیونکہ یہ کیا ہے؟ مال محترم نہیں ہے بھائی. وقولہ بلا اذن مالکہ، جی وقوله بلا اذن مالک احتراز عن الودیعتی، اور مالک کی اجازت کے بغیر، یہ جو قید لگائی ماتن نے اپنے اس قول کے ذریعے احتراز کیا بھائی ودیعت سے بھائی، اس قول کے ذریعے احتراز ہے، کس سے؟ ودیعت سے احتراز ہے مولانا. وانما قال یزیل یدہ، دیکھو بھائی میرے پاس یہ ایک کتاب تھی، اس پر میرا قبضہ تھا، میرے پاس تھی، ایک شخص آیا وہ اس کتاب کو مجھ سے چھین کر لے گیا بھائی، یہ ہے غصب مولانا. یہ کیا ہے؟ تو یاد رکھو غصب میں ہمارے ہاں اصل جو ہے وہ مالک کے قبضے کو زائل کرنا ہے. جب وہ مجھ سے کتاب لے کر گیا تو دو چیزیں ہوئی یہاں پر مولانا، ایک تو اس نے میرے قبضے کو ختم کیا بھائی، اور میرا جو قبضہ تھا وہ حق قبضہ تھا یا نا حق قبضہ تھا بھائی؟ ہاں، تو میرے قبضہ حق کو اس نے ختم کر دیا، اور اپنے قبضے کو اس چیز پر ثابت کر دیا، اور اس کا قبضہ حق ہے یا نا حق ہے مولانا؟ نا حق ہے. تو یاد رکھو بھائی، غصب کے اندر دو چیزیں ہوں گی مولانا، ایک تو ہے کہ حق قبضے کو زائل کیا جائے گا اور دوسرا ہے ناحق قبضے کو ثابت کیا جائے گا، دو چیزیں ہیں۔ اب ان دو میں سے کس کا اعتبار ہے؟ یاد رکھو ہمارے نزدیک اصل ہے ازالہ ید مولانا، غصب کے اندر اصل کیا ہے؟ یعنی مالک کے حق قبضے کو زائل کرنا، یہ غصب کہلاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب مالک کے حق قبضے کو زائل کرے گا ضمناً کیا آ جائے گا؟ اس بات بھئی دو چیزیں تھیں، یعنی غصب میں کیا چیزیں تھیں؟ ازالہ حق قبضے کو زائل کرنا اور ناحق قبضے کو ثابت، تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے ازالہ ید، ایک ہے اثبات ید۔ تو ازالہ ید ہے اصل اور ساتھ ساتھ کیا آ جاتا ہے؟ ازالہ ید ہے اصل اور اثبات ید ساتھ ضمناً آ جائے گا، تو غصب یہ ہوا مولانا جس میں ازالہ ید ہو اور ساتھ ساتھ اثبات۔ تو البتہ فرق یہ کہ ازالہ ید ہوگا کون سے حق قبضے کا ازالہ ہوگا، اور اثبات ید کس ید کا اثبات ہوگا؟ نا حق قبضے کا اثبات ہوگا۔ تو یاد رکھو ہمارے نزدیک غصب نام ہے اس ازالہ ید کا، جس کے ساتھ ساتھ کیا آئے؟ اثبات ید بھی آئے مولانا، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں غصب صرف اثبات ید کا نام ہے، ناحق قبضے کو ثابت کرنے کا نام ہے، وہ ازالہ ید کی قید نہیں لگاتے۔ صورت سمجھ میں آگے بھائی؟ تو ہمارے نزدیک بھائی غصب کس چیز کا نام ہوا؟ ازالہ ید کا، جس کے ساتھ کیا آ جائے؟ اثبات ید بھی آ جائے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک ازالہ ید کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ اصل کیا ہے؟ اثبات ید ہو اس میں مولانا۔ صورت سمجھ میں آگے بھائی؟ لہذا اب دیکھیے مولانا، ایک شخص نے ایک باندی غصب کر لی، کسی کی باندی غصب کی، آپ نے پڑھا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی کوئی چیز غصب کر لے تو جب تک وہ چیز باقی ہے اسی چیز کو واپس کرنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا؟ اسی چیز کو واپس کرنا پڑے گا، اور اگر وہ چیز ہلاک ہو جائے تو اس کی قیمت دینی پڑے گی، کیا کرنا پڑے گی؟ مسئلہ ذہن میں آیا بھائی؟ کوئی چیز غصب کرو تو جب تک اگر وہ چیز باقی ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ وہ چیز ہی دینا پڑے گی، اور اگر وہ چیز باقی نہیں تو اس کی قیمت دینا پڑے گی۔ اب ایک شخص نے کسی کی باندی غصب کر لی، اب اگر یہ باندی اس کے پاس ہلاک ہو جائے تو اسے کیا دینا پڑے گا؟ زمان کے طور پر قیمت دینا پڑے گی۔ اچھا، ایک آدمی نے دوسرے کی باندی غصب کر لی اور اس باندی نے اس غاصب کے پاس ایک بچے کو جنم دیا، اب یہ بچہ بھی یقیناً کس کا ہے؟ باندی کے مالک ہی کا ہے، لیکن یہ بچہ غاصب کے پاس ہلاک ہو گیا، تو کیا اس بچے کا ضمان غاصب پر آئے گا یا ضمان نہیں آئے گا بھائی؟ تو ہمارے فقہاء کرام فرماتے ہیں ضمان نہیں آئے گا، امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ضمان آئے گا۔ کیوں بھائی؟ اختلاف کی وجہ وہی، ہمارے نزدیک غصب نام ہے ازالہ ید کا ما اثبات ید، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک غصب صرف کس چیز کا نام ہے؟ اثبات ید۔ تو ہم کہتے ہیں یہ بچہ جب پیدا ہوا کس کے پاس پیدا ہوا ہے؟ غاصب کے پاس پیدا ہوا، تو غاصب اس بچے میں اب غصب نہیں پایا گیا۔ کیوں نہیں پایا گیا؟ کیونکہ غصب تو نام تھا کس چیز کا؟ ازالہ ید کا، کہ مالک کے قبضے کو ختم کیا جائے، اور بچے پر کبھی مالک کا قبضہ تھا جو اس نے ختم کیا ہو؟ نہیں، وہ تو مالک کے پاس تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا، تو یہاں پر ازالہ ید نہیں پایا جا رہا۔ جب ازالہ ید نہیں تو اس بچے میں غصب نہیں، جب اس بچے میں غصب نہیں تو اس کا ضمان بھی، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ غصب تو نام ہے اثبات ید کا، قبضہ ثابت کرنا، اور بچہ جب پیدا ہوگا اس پر غاصب کا قبضہ ثابت، وہ اپنا قبضہ ثابت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ وہ اپنا قبضہ ثابت کر دے گا، تو لہٰذا اثبات ید تو پایا گیا، تو اور غصب کہتے اثبات ید کو ہیں، لہٰذا اس پر کیا آئے گا؟ ضمان آئے گا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھیے مولانا وَإِنَّمَا قَالَ يُزِيلُ يَدَهُ ماتن نے يُزِيلُ يَدَهُ کی قید لگائی کہ وہ قبضہ وہ اخذ جو ہے قبضے کو زائل کر دے بھائی لِأَنَّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا اس لیے کہ ہمارے فقہائے کرام کے نزدیک غصب جو ہے وہ اِزَالَةُ الْيَدِ الْمُحِقَّةِ وہ کس کا ازالہ کرنا ہے قبضہ حق کو زائل کرنے کا نام ہے بِإِثْبَاتِ الْيَدِ الْمُبْطِلَةِ کس کے ذریعے بھائی ناحق قبضے کو ثابت کرنے کے ذریعے یعنی یہ بھی ساتھ آئے گا وعند شافعی رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ہوا اثبات الید المبطلتی وہ صرف مولانا ناحق قبضے کو ثابت کرنے کا نام ہے ولا یشترط ازالت الید المحقتی اور قبضہ حق کو زائل کرنے کی شرط نہیں لگائی جائے گی یہ وہ فرما رہے ہیں بھائی قلنا ہم جواب دیتے ہیں کلامنا فی الفعل الذی ہو سبب للزمان کہ ہمارا کلام اس فعل کے بارے میں ہے جو سبب ہے کس چیز کا زمان کا زمان کا سبب فعل ہو بھئی وہ فعل ہے وہ ازالت الید اور زمان کا سبب کیا ہے قبضے مالک کے قبضے کو دور کرنا وہ ہے لہذا ازالہ ید کی قید ضروری ہے وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ جو متفرع ہوتے ہیں اس اختلاف پر بہت سے مسائل منہا ان میں سے ایک یہ کہ ان زوائد المغصوب لا تكون مضمونۃ عندنا کہ مغصوب شے کی جو زائد اس میں کی جو زیادتی جو اس میں ہوتی ہے مغصوب شے میں جو زیادتیاں ہوتی ہیں سمجھ میں جیسے میں نے ایک مثال ذکر کی باندی کے میں زیادتی ہوئی اور اس کا بچہ پیدا ہوا لا تکون مضمونتن یہ زائد چیزیں مضمون نہیں ہوتی ہمارے نزدیک خلافن لہو بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے کہ ان کے نزدیک مضمون ہوتی ہیں کیوں لئن اثبات الید متحققن بھئی اس لیے کہ اثبات ید پایا جا رہا ہے بدون ازالت الید بغیر ازالہ ید کے تو ہمارے نزدیک صرف اثبات ید ہے ازالہ ید نہیں لہذا ہمارے نزدیک زمان نہیں آئے گا اور ان کے نزدیک آئے گا وَمِنْهَا الْاِخْتِلَافُ فِي غَصْبِ الْعَقَارِ اور اسی پر اختلاف مبنی ہے زمین کے غیر منقولی چیز کے غصب میں جو غیر منقولی چیز میں غصب میں بھی بھئی اختلاف اسی پر مبنی ہے بھئی سمجھ میں آیا صورت سمجھ میں آگئے بھئی تو غیر منقولی چیز ہے بھئی اس کے اندر آگے مسئلہ ذکر آئے گا بھئی شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک غیر منقولی چیز ہے مثلا باغ ہے کوٹھی ہے کھیت ہے زمین ہے پلاٹ ہے ان چیزوں میں غصب نہیں ہو سکتا مولانا کیوں کیونکہ غصب نام ہے ازالہ ید کا اور یہاں ازالہ ید ثابت نہیں ہو سکتا سورت سمجھ میں آگئی جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہ اثبات ید کا نام ہے اور اثبات ید ان میں بھی ہو سکتا ہے تو ان میں بھی غصب ہو سکتا ہے وَمِنْهَا وَسَيَاتِ اور آگے آئیں گے مسائل مولانا غصب عقار کے مسائل بھئی وَمِنْهَا مَا قَالَ فِي الْمَتْنِ اور ان میں سے ہے وہ جو کہا متن کے اندر بھئی متن کے اندر کچھ اختلافی مسائل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں فَاسْتِخْدَامُ الْعَبْدِ وَحَمْلُ الدَّابَةِ غَصْبٌ غلام سے خدمت لینا مولانا وحمل الدابتی اور مویشی پر بوجھ لادنا غصبن یہ ہمارے نزدیک کیا ہیں غصب ہیں لا جلوسہ علی البساطی لیکن کسی شخص کا کسی کے بچھونے پر بیٹھ جانا یہ غصب نہیں بھئی بھئی کیوں پہلے دو کو غصب قرار دے رہے ہیں دوسرے کو غصب نہیں کہتے ہیں اس فی الاولین نقلہما من مکان الی مکان اس لیے کہ پہلے دو کے اندر ان کو نقل کرنا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو لہذا لازمی بات ہے ازالہ ید ہوگا مالک کا اور اثبات ید ہوگا غاصب کا وفی الآخری اور دوسری صورت کے اندر بھئی البساط علی حالی بچھونا تو اپنی جگہ پر ہے ایک آدمی صرف اس پر جا کر بیٹھ گیا صرف جا کر بیٹھ گیا مولانا سمجھ میں آیا تو لہذا اثبات ید تو ہو سکتا ہے یہاں لیکن ازالہ ید نہیں کی ہو سکتا تو والبساط وفی الآخری دوسری صورت کے اندر البساط علی حالی بچھونا تو اپنی حالت پر ہے ولم يفعل فیہ شیئا یکون ازالت الید یکون ازالتا للید اور اس نے کوئی ایسی چیز اس کے اندر بچھونے کے اندر نہیں کی جو کیا بن جائے جو کیا ہو ازالہ ید ہو، اوپر جا کر بیٹھا ہے تو ازالہ ید تو یہاں کوئی چیز نہیں ہے بھائی. وقد فرض علی ھذا الاختلاف تبعید المالک عن المواشی حتی حلقت جی و امساک الغیر حتی قلع الآخر ذرسہ، اور تفریق کی گئی ہے اسی اختلاف پر بھائی، مالک کو دور کرنا عن المواشی مویشیوں سے حتی حلقت یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جائیں بھائی، اسی اختلاف پر تفریق کی گئی ہے مولانا، اسی اختلاف پر یہ مسائل بھی ذکر کیے گئے ہیں کہ جیسے مالک کو دور کر دیا جائے مویشیوں سے یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جائیں بھائی. ایک دیکھو، ایک چرواہا ہے بکریوں کو چرا رہا ہے، یہ سمجھ میں آیا تو یہ جی اس کی بکریاں ہیں مولانا، ان کو چرا رہا ہے، ایک آدمی دو آدمی آئے اس کو پکڑ کر وہاں سے لے گئے، تو انہوں نے مالک کو مویشیوں سے دور کر دیا اور وہ مویشی ادھر پھر ہلاک ہو گئے، کوئی جانور ان کو کھا گئے یا ختم ہوئے بھائی. اسی طرح وہ امساک الغیری، دیکھو دو آدمی آئے، ایک نے دو آدمیوں نے بھائی ایک شخص پر حملہ کیا بھائی، ایک نے اسے پکڑ لیا اور دوسرے نے اس کے دانت نکال دیا بھائی، دوسرے نے کیا کیا دانت نکال دیا بھائی. اچھا تو یہ مسئلہ ہے، دیکھو وہ امساک الغیری اور غیر کو پکڑنا حتی قلع الآخر او آخر ذرسہ، یہاں تک کہ دوسرے نے اس کے داڑ کو نکال دیا، ذرس داڑ کو کہتے ہیں، ویسے دانت کو بھی کہہ دیا کرتے ہیں بھائی، تو ایک نے پکڑا اور دوسرے نے کیا کیا اس کی داڑ نکال دی یا اس کا دانت نکال دیا. تو دیکھو ان دو مسئلوں کی تفریع بھی کی گئی ہے اسی اختلاف پر. ہمارے نزدیک مولانا غصب کس چیز کا نام ہے، ازالہ ید ساتھ کس چیز کے، اثبات ید کے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک صرف کس چیز کا نام ہے، اثبات ید کا نام. اور اسی اختلاف پر تفریع کرتے ہوئے فقہاء کرام نے کئی مسائل ذکر کیے، بعضوں نے یہ دو مسائل بھی ذکر کیے کہ جیسے کہ مالک کو دور کر دیا جائے اس کے مویشیوں سے یہاں تک کہ وہ مویشی کیا ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں، اور غیر کیا کرے، غیر کیا کرے دوسرے کو پکڑ لے یہاں تک کہ ایک دوسرا جو ہے اس کے دانت کو نکال دے. علامہ صدر الشریعہ فرمانے والے صحاد تفریع بھی مستقیم بھائی، یہ جو تفریع کی گئی یہ درست نہیں ہے بھائی، لئن اثبات الید لم یوجد فی ہاتین المسئلتین، اس لیے کہ اثبات ید ان مسئلوں میں نہیں پایا گیا بھائی، اس بات ید ان دونوں مسئلوں کے اندر نہیں پایا گیا، نہیں پایا گیا بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو ہمارے نزدیک بھائی ہاں دیکھو مالک کو کیا کیا، مویشیوں سے دور لے گیا، ازالہ ید تو آ گیا، کیا ہوا مالک کا قبضے کو دور کر دیا، لیکن کیا اس بات ید آیا نہیں، تو ہمارے نزدیک بھی غصب نہیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک بھی غصب نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک تو غصب نام ہی کس کا تھا، اس بات، اور وہ یہاں نہیں ہے، اس نے تو کوئی بھیڑ بکریوں پر قبضہ نہیں کیا، وہ تو صرف اس نے ازالہ کیا، اور ہمارے نزدیک بھی غصب نہیں مولانا، کیوں؟ کیونکہ صرف ازالہ پایا گیا ہے، اس بات نہیں پایا گیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اچھا اسی طرح دوسرا مسئلہ بھائی، تو دونوں صورتوں کے اندر اس بات یا چونکہ نہیں پایا جا رہا لہذا یہ تفریع صحیح نہیں ہے بھائی. ثم لا بد ان یزاد علی ھذا التعریف. اچھا اب علامہ صدر الشریعہ فرما رہے ہیں بھائی ماتن نے کیا تعریف کی تھی غصب کی، ہوا اخذ مال متقوم محترم بلا اذن مالکہ یزیل یدہ، یہ تعریف کی، کہتے ہیں ایک اور قید بھی بڑھانا چاہیے تھی، لا علی سبیل الخفیہ، لا علی سبیل الخفیہ، خفیہ طریقے پر بھی نہیں ہونا چاہیے، سمجھ میں آئے؟ تو کہتے ہیں ضروری ہے ان یزاد علی ھذا التعریف، بڑھایا جائے اس قید پر، اس تعریف پر، لا علی سبیل الخفیہ، کہ خفیہ طریقے پر بھی نہ ہو. کیوں بھائی یہ کیوں قید بڑھائی جائے؟ کہتے ہیں لیخرج السرقہ، تاکہ سرقہ بھی کیا ہو جائے، نکل جائے، نکل جائے، اس لیے کیونکہ سرقہ کے اندر بھی اخذ ہوتا ہے مال متقوم محترم کا بغیر مالک کی اجازت کے، اور اس کا قبضہ مالک کا کیا ہو جاتا ہے، زائل، لیکن فرق صرف یہ ہے سرقہ اور غصب میں کہ سرقہ کیا ہوتا ہے؟ خفیتن ہوتا ہے، جبکہ غصب خفیہ نہیں ہوگا بھائی. تو یہ قید ضروری تھی تاکہ سرقہ نکل جائے. وحکمہ الاسم لمن علم ورد العین قائمتن والغرم حالکتن. حکم کیا ہے غصب کا؟ یاد رکھو غصب کی صورت میں میں نے بتلایا بھائی کہ وہ چیز موجود ہو تو اسے واپس کرنا پڑے گا، اور اگر وہ ہلاک ہو جائے تو پھر اس کی قیمت دینی پڑے گی، ضمان دینا پڑے گا. اور یاد رکھو گناہ بھی ہوگا بھائی. کیا ہوگا؟ گناہ بھی ہوگا. تو جب تک وہ چیز موجود وہی واپس کرے، اور وہ ہلاک ہو گئی تو ضمان کے طور پر اس کی قیمت دے دے گا، جبکہ گناہ بھی ہوگا. لیکن گناہ کے ساتھ ایک اور قید بڑھا دو مولانا، کہ لے جانے والے کو پتہ بھی ہو کہ یہ میرا مال نہیں، یہ تو فلاں کا ہے. سمجھ میں آیا؟ میری ایک کتاب یہاں پڑی تھی، ایک شخص اس کو اٹھا کر لے جاتا ہے تو اس کو یہ علم بھی ہو کہ یہ کتاب میری ہے. سمجھ میں آیا؟ یعنی کسی اور لے جانے والے کو پتا ہے کہ یہ اس کی اپنی کتاب نہیں، کسی اور کی کتاب ہے، اس صورت میں گناہ ہوگا. اور اگر اسے پتہ ہی نہیں چلا، وہ سمجھے شاید یہ میری کتاب ہے اور وہ اٹھا کر لے گیا، تو اس صورت میں مولانا گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ خطا ہے، غلطی ہے، اور غلطی کی صورت میں گناہ. سمجھ میں آیا؟ حدیث میں آپ نے پڑھا ہے بھائی، رفع عن امتی الخطا والنسیان، بھائی خطا اور نسیان کو اٹھا لیا گیا. تو کہتے ہیں وحکمہ غصب کا حکم جو ہے الاسم گناہ ہے، لمن علم اس شخص کے لیے جو جانتا ہو کہ شے مغصوب کسی غیر کی ہے، تو گناہ ہے اس شخص کے. ورد العین قائمتن اور اس چیز کو لوٹانا ہے، قائمتن اس حال میں کہ وہ قائم ہو یعنی باقی ہو. والغرم اور زمان ہے حالکتن اس حال میں کہ وہ چیز کیا ہو، ہلاک ہو چکی ہو. وَيَجِبُ الْمِثْلُ فِي الْمِثْلِي كَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْعَدَدِيِّ الْمُتَقَارِبِ. اور مثل واجب ہوگا مثلی کے اندر. اچھا بھائی زمان کیا آئے گا؟ اب بتلائیں گے آپ کو کہ ذوات القیم میں قیمت آئے گی اور مثلیات میں مثل دینا پڑے گا. ایک آدمی دوسرے کی ایک بوری گندم اٹھا کر لے گیا اور وہ اس کے پاس ختم ہلاک ہو گئی، تو اب اس کو زمان کے طور پر کیا دینا پڑے گا؟ اتنی ہی گندم دینا پڑے گی. تو مثلی کے اندر مثل اس کا دینا پڑتا ہے، یہی بات کر رہے ہیں. ویجب المثل فی المثلی اور مثل واجب ہوگا مثلی کے اندر. بھائی مثلی کیا ہے؟ کہتے ہیں کل مکیلی والموزونی والعددی المتقاربی. جیسے کہ مکیلی ماپے جانے والی چیزیں ہیں، والموزون وزن کی جانے والی چیز ہے، والعددی المتقارب اور وہ گنی جانے والی چیز ہے جو قریب قریب ہوتی ہیں. جو کیا ہوتی ہیں؟ قریب قریب ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں. بھائی جیسے کہ انڈے ہیں، بھائی اب یہ عددی ہیں، ان کو گنا جاتا ہے اور ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، بالکل ایک جیسے تو نہیں بھائی، فرق تو ہوتا ہے انڈوں میں، لیکن اتنا معمولی ہوتا ہے کہ اس کو فرق شمار ہی نہیں کیا جاتا. تو یہ مثلی ہیں، یہ تینوں چیزیں مولانا مثلی ہیں. اب علامہ صدر الشریعہ آپ کو بتلائیں گے بھائی، علامہ صدر الشریعہ، کہ انہوں نے کہا کہ تمام وزنی چیزیں، کل موزونی مثلی کے تحت کس کو ذکر کیا؟ موزون کو ذکر کیا. کہتے ہیں موزون کا یہ معنی نہیں کہ جس چیز کو بھی وزن کر کے بیچا جاتا ہے وہ مثلی ہے. مصنف نے تو مطلق کا فرما دیا کہ مثلی جیسے کہ موزون ہے، جیسے کہ موزون ہے. لیکن ہر موزون، ہر وہ چیز جسے وزن کر کے بیچا جاتا ہے، وہ ضروری نہیں کہ مثلی ہو. ہو سکتا ہے وہ مثلی ہو، ہو سکتا ہے وہ ذوات القیم میں سے ہو. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو جی کیسے دیکھو بھائی، آپ خود بھی دیکھتے ہیں، بعض چیزوں کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے وہ مثلی ہیں، اور بعض چیزوں کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے لیکن وہ مثلی نہیں. کیسے؟ دیکھو زیور کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے یا نہیں بیچا جاتا؟ جی زیور کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے، لیکن وہ مثلی نہیں مولانا، کیونکہ صرف وزن کیا جاتا ہے یا وہاں کاریگری کے بھی پیسے لگائے جاتے ہیں؟ کاریگری کے بھی الگ پیسے لگائے جاتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو لہذا وزن سے صرف وہاں قیمت کا فرق نہیں پڑتا بلکہ کاریگری سے بھی قیمت کا فرق. تو اب یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے، لیکن یہ مثلی میں سے نہیں ہے بلکہ کس میں سے ہے؟ زبات القیم میں سے ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو زبات القیم میں سے ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں ایک اور وزنی چیز دیکھو، مثلا چینی ہے. چینی اب اس کو صرف وزن کر اس میں دیکھا جاتا ہے، کسی اور چیز کو اس میں نہیں دیکھا جاتا. تو لہذا موزون معلومات دو قسم پر ہیں، ایک وہ جن میں وزن کے ساتھ کاریگری کا بھی دخل ہے، اور دوسرے وہ جن میں اور کسی چیز کا وزن کے علاوہ اور کسی چیز کا دخل. سمن وہاں صرف وزن کے مقابلے میں آتے ہیں، وزن بڑھے گا سمن بڑھیں گے، وزن کم ہوگا سمن بھی کم ہوں گے. جبکہ زیور کے اندر یہ ضروری نہیں مولانا کہ کیا وزن کے بڑھنے سے سمن تو بڑھتے ہیں، لیکن کاریگری کا بھی اس میں دخل ہوتا ہے، اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. بعض اوقات وزن زیادہ ہوگا لیکن قیمت کیا ہوگی؟ کم ہوگی. اور بعض اوقات وزن تھوڑا ہوگا لیکن قیمت کیا ہوگی؟ زیادہ، کیونکہ نفاست زیادہ ہوگی، محنت زیادہ ہوئی ہوگی. بھائی اعلم انہا جعل ہذہ الاقسام الثلاثہ مثلیاً، بھئی جان لے تو کہ ماتن نے ان تینوں قسموں کو مثلی بنایا ہے. مان کثیر من الموزونات ليس بمثلین، باوجود اس کے کہ بہت سے موزونات جو ہیں وہ مثلی نہیں ہیں، بل من ذوات القیم، بلکہ وہ کس میں سے ہیں؟ ذوات القیم میں سے. کل قمقمۃ والقدر ونحوہما، جیسے قمقما ہے، قمقما ہے وہی تانبے یا پیتل کا گول برتن ہوتا ہے، سوراخی نما زینت کے لیے استعمال ہوتا تھا بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ قدیم زمانے میں بھائی، آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں مولانا گول برتن بنے ہوتے ہیں خوبصورت بھائی، ان کو سجاوٹ کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ رکھا جاتا ہے یہ زینت کے لیے، ان کو کمکما کہتے تھے بھائی اسے. والقدری، اور جیسے ہانڈی ہے مولانا بھائی، وہ کمکما تانبے یا پیتل کا بنا ہوا ہے، اسی طرح برتن بھائی ہانڈی وغیرہ جو دھات کے بنے ہوں، ان میں بھی آپ دیکھتے ہیں ان کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے. وزن کیا جاتا ہے یا نہیں بھائی؟ یہ سلور وغیرہ کے برتن، ان کو کیا کر کے بیچا جاتا ہے؟ وزن تو کیا جاتا ہے، لیکن کیا صرف وزن سے قیمت طے ہوتی ہے یا کاریگری کا بھی دخل ہوتا ہے؟ کاریگری کا بھی دخل ہوتا ہے بھائی. اگر زیادہ محنت ہوئی ہو تو پھر وہ صرف وزن کے پیسے نہیں لگائے گا بلکہ ساتھ کاریگری کے بھی پیسے لگائے گا بھائی. تو کہتے ہیں کل، اور میں نے مثال آسان مثال ذکر کر دی زیور کی بھائی، کل قمقمتی والقدری، جیسے قمقما ہے اور بہانڈی ہے، ونحوہما، اور ان جیسی چیزیں ہیں. فاقول، پس میں کہتا ہوں، لیس المراد بالوزنی مثلا ما یوزن عند البیع، کہ وزنی سے مراد مثال کے طور پر وہ چیز نہیں ہے جس کو وزن کیا جاتا ہے بیع کے وقت، بل ما یکون مقابلته بالثمن مبنیا علی الکیل او الوزن او العدد، بلکہ اس مراد وہ ہے کہ اس کا مقابلہ جو ہے بھائی سمن کے ساتھ جو ہے مبنی ہو. کس پر بھائی؟ اس چیز کا مقابلہ جو سمن کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ کس پر مبنی ہو؟ کیل یا وزن یا عدد پر مبنی ہو. ولا یختلف بالصنعتی، اور کاریگری سے وہ بدلتا نہ ہو. فإنه إذا قيل، اسی کہ جب یہ کہا جائے، هذا الشيء قفيز بدرهم او من بدرهم او عشرة بدرهم، دیکھو تینوں کی مثال ذکر کر دی بھائی. پہلی مثال ہے کیل کی، قفیز بدرهم، مثلا کہا جائے یہ چیز کیا ہے؟ ایک قفیز ایک درہم کے عوض ہے. او من بدرهم، یا یہ چیز بھائی ایک من ایک درہم کے عوض ہے، یہ وزنی کی مثال ہے. او عشرة بدرهم، یا یہ چیزیں دس ہیں ایک درہم کے عوض میں، یہ عددی کی مثال ذکر کر دی. تو جب مثلا جب یوں کہا جاتا ہے تو انما یقالو، تو یہ اس وقت کہا جاتا ہے اذا لم یکن فیہ تفاوت، جب ان چیزوں میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ ہو بھائی، سمجھ میں آیا؟ واذا لم یکن فیہ تفاوت کان مثلیا، اور جب ان کے اندر کوئی فرق نہ ہو تو یہ مثلی ہوگی. وانما قلنا، اور ہم نے یہ کہا، ولا یختلف بالصنعتی، کہ وہ چیزیں کاریگری سے بدلتی نہ ہو. حتی لو اختلف، اگر یہ بدلتی ہو کاریگری سے، کل قمقمتی والقدری، جیسے کہ قمقما ہے ہانڈی ہے اور جیسے زیور ہے، تو یہ ہیں لا یکون مثلیاں، تو اس صورت میں یہ مثلی نہیں ہوں گے. ثم ما لا يختلف بالصنعه اما غير مصنوع واما مصنوع لا يختلف. اچھا پھر وہ چیزیں جو کاریگری سے بدلتی نہیں بھائی, وہ چیزیں جو کاریگری سے بدلتی نہیں وہ پھر دو قسم پر ہیں مولانا, سمجھ میں آیا؟ یہ ایک تو وہ ہے جو مصنوعی ہیں, ایک وہ ہے جو غیر مصنوعی ہیں. مصنوعی وہ ہیں جس کے بنانے میں انسان کا عمل دخل ہے, غیر مصنوعی وہ ہے جس میں انسان کا عمل دخل نہیں بھائی, سمجھ میں آیا؟ تو مثلا جیسے انڈے ہیں مولانا, سمجھ میں آیا, اس میں انسان کے عمل کا دخل نہیں ہے, اور اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز کر لو بھائی جس کو کیا کیا جاتا ہو جی, جیسے درہم و دنانیر ہیں مولانا, ان کے بنانے میں کس کا عمل دخل ہے؟ انسان کا. تو یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو جن میں صنعت کا دخل نہیں ہے. صنعت کا دخل ہے ان میں, قیمت پہ فرق پڑتا ہے, ایک میں تو سرے سے صنعت ہے ہی نہیں, دوسرے میں صنعت ہے لیکن عمل دخل کوئی نہیں بھائی, سمجھ میں آیا؟ تو یوں کہو دونوں کے اندر صنعت کا کوئی دخل نہیں, قیمت کے اندر صنعت کا کوئی دخل, ایک میں تو اس لیے کہ وہاں صنعت سرے سے ہے ہی نہیں, دوسرے میں اس لیے کہ صنعت تو ہے لیکن قیمت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. تو یہ دو قسم, تو وہ چیز جو بدلتی نہیں صنعت کی وجہ سے, اما غیر مصنوعی, یا تو وہ غیر مصنوعی ہوگی یعنی طبعی اور فطرتی ہوگی بھائی, قدرتی ہوگی مولانا, جیسے انڈے ہیں, وہ اما مصنوع, یا وہ چیز کیا ہوگی؟ مصنوعی ہوگی لیکن ایسی مصنوعی, لا یختلف, جو بدلتی, جو مختلف نہیں ہوتی, ایک جیسے ہوتے ہیں افراد بھائی, قد دراہیمی و دنانیری والفلوس النافقتی, جیسے کہ دراہیم ہیں مولانا, دنانیر ہیں اور رائج پیسے ہیں, یہ سارے کیا ہیں؟ ان میں عمل کا دخل ہے لیکن عمل سے یہ بدلتے نہیں بھائی. فَكُلُّ ذَلِكَ مِثْلِيٌّ, تو یہ سارے مثلی ہیں. فَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا, جب تُو نے اس بات کو جان لیا, عَرَفْتَ حُکْمَ الْمَزْرُوعَات, تو تُو نے مزروعات کا حکم بھی جان لیا, اے پڑھنے والے جب آپ نے اس بات کو جان لیا تو مزروعات, ماپی جانے والی چیزوں کا حکم بھی وہاں پر بھی اسی طرح ہے. اگر اس کا وہاں پر بھئی وہاں پر کیا ہوتا ہے مزروعات کے اندر بھائی, جیسے آج کل ہے کپڑا ایک جیسا ہوتا ہے سارا, تو وہاں پر دیکھو یوں کہا جاتا ہے یہ کپڑا ایک گز 100 روپے کا ہے, سمجھ میں آیا؟ تو وہاں پر جتنے گز لیتے جا رہے ہیں آپ, وہاں قیمت اس کے مطابق بڑھتی چلی جا رہی ہے. معلوم ہوا اس کے گز ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں, سارے گز کیا ہیں اس کے ایک جیسے, جب ایک جیسے ہیں تو یہ مثلی ہو گئی, صورت سمجھ میں آ گئی. تو آپ نے جب یہ بات جان لی تو جان لیا مزروعات کے حکم یعنی معافی جانے والی چیزوں کے حکم کو بھی. فَكُلُّ مَا يُقَالُ, بس ہر وہ چیز جس کے اندر کہا جاتا ہے, يُبَاعُ مِنْ هَذَا الثَّوْبِ ذِرَاعًا بِكَذَا, کہ یہ کپڑا بیچا جاتا ہے اس کپڑے میں سے ایک گز اتنے کے عوض میں, فَهَذَا إِنَّمَا يُقَالُ, تو یہ اسی وقت کہا, فَهَذَا إِنَّمَا يُقَالُ فِي مَا لَا يَكُونُ فِيهِ تَفَاوُتٌ, تو یہ اسی کپڑے کے بارے میں کہا جاتا ہے جس میں فرق نہ ہو, سمجھ میں آیا؟ وہ ہوا ما یجوز فیہ السلم, اور وہ کپڑا ہے جس کے اندر بیع سلم جائز ہے مولانا. فَإِنَّهُ يُعْرَفُ بِبَيَانِ طُولِهِ وَعَرْضِهِ وَرُقْعَتِهِ, اس لیے کہ اس کو کپڑے کو جانا جائے گا بھائی اس کی لمبائی چوڑائی اور موٹائی کے بیان کر دینے سے. رقعت کہتے ہیں مضبوطی اور موٹائی مولانا, سمجھ میں آیا بھائی؟ جب کپڑے کے سارے گز ایک جیسے ہیں بھائی, اس جیسے کپڑا ملتا ہے تو بیع سلم کے اس کی جائز ہے, ورنہ ویسے عام کپڑا جو ہے وہ زوات القیم میں ہوگا اس, وہ صحیح, کیونکہ اس کی آپ نے پڑھا ہے بھائی بیع سلم کے اندر شرائط ہیں, سمجھ میں آیا؟ جو چیز لی جا رہی ہے اس کی جنس بھی بیان ہونی چاہیے, اس کی صفت وغیرہ بھی بیان ہونی چاہیے. تو یہ ایسی چیز میں ہو سکتا ہے نا جس کی صفت بیان ہو سکے, جسے ہم ضبط کر سکیں. اگر ضبط کرنا ممکن ہی نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر تو بعد میں جھگڑا آئے گا بھائی. اگر ابھی سے ضبط ہو سکے بھائی, اتنی لمبائی والا ہو کپڑا, اتنی چوڑائی والا ہو اور اتنی اس کی موٹائی ہو, یعنی فلاں قسم کے دھاگے سے بنا ہوا ہو, اب مولانا صفات بیان ہو گئے, اب بعد میں جھگڑے کا امکان. ورنہ اگر یہ چیزیں بیان نہ ہو سکیں تو پھر تو وہ جو بھی کپڑا لائے گا گاہک کیا کہے گا یہ ادنا ہے میں نے تو اس سے بھی اچھا آپ کو کہا تھا تو جھگڑا ہوگا بھئی صورت سمجھ میں آگئے بھئی وہ کپڑا ہے یجوز فیہ السلم جس میں سلم جائز ہے فَإِنَّهُ يُعْرَفُ بِبَيَانِ طُولِهِ وَعَرْضِ وَرُقْعَتِهِ اس لئے کہ اس کو جانا جائے گا بھئی اس کی موٹائی چوڑائی اور لمبائی کو بیان کرنے ہوئے بیان کرنے کے ذریعے وَقَدْ فَصَّلَ الْفُقَهَاءُ وَقَدْ فَصَّلَ الْفُقَهَاءُ پڑھ لیں یا وَقَدْ فَصَّلَ الْفُقَهَاءُ فصلہ پڑھے تو تفصیل سے ہے مولانا اور تحقیق تفصیل کی ہے بیان کی ہے فقہا نے کس چیز کی تفصیل بیان کی ہے المثلیات و ذوات القیم مثلیات اور ذوات القیم کی تفصیل بیان کی ہے یا فصلہ پڑھنے تو وہ زیادہ بہتر ہے وَقَدْ فَصَلَ الْفُقَهَاءُ اور تحقیق جدا کیا ہے فقہاء کرام نے مثلیات اور ذوات القیم کو یعنی ہر ایک کو جدا جدا کیا کر دیا ہے بیان تو فصلہ بھی ٹھیک ہے فصلہ بھی ٹھیک ہے فلا یحتاج الى ذالک تو محتاج نہیں ہے اس بات کا یعنی یہ بیان وغیرہ کرنے کا محتاج فقہاء کرام نے بڑی تفصیلات بیان کر دی ہیں کہ مثلیات کیا کیا ہیں ذوات القیم کیا کیا ہیں بھئی بس آسان خلاصہ کلام یہ مولانا کہتے ہیں فما یوجد له مماثل فی الاسواق وہ چیز جس کا مثل پایا جائے بازاروں کے اندر بلا تفاوتی یعتد بہی فہو مثلیون بغیر ایسے فرق کے جس کا جو قابل اعتبار ہو تو فہو مثلیون وہ کیا ہے بھئی تفاوتن بلا تفاوتی یعتد بہی تفاوت موصوف ہے یعتد بہی صفت ایسا فرق بلا کا کر لیں ترجمہ میں بغیر بھئی بلا کا کیا ترجمہ کر لیں بغیر اور تفاوتی یعتد بھی ایسا فرق جو جس کا اعتبار کیا جائے ایسا فرق جس کا اعتبار کیا جائے اس کے بغیر اس کے بغیر بس دوبارہ ترجمہ سنو بس اے وہ چیز جس کا مثل پایا جائے بازاروں میں بغیر قابل اعتبار فرق کے بغیر کسی قابل اعتبار فرق کے فہو مثلیون تو وہ یعنی ان کے افراد میں کوئی ایسا فرق نہیں ہوتا جس کا لوگ اعتبار کرتے ہیں جیسے انڈے ہیں والا نا فرق تو ہوتا ہے لیکن وہ فرق کوئی قابل اعتبار نہیں ہے بھئی تو وہ مثلی ہے وَمَا لَيْسَ قَذَالِكَ اور جو چیز ایسی نہیں ہے یعنی اس کا مثل نہیں ملتا یا مثل تو یا اس میں کیا ہوتا ہے فرق ہوتا ہے بھئی ان میں تو فَمِن ذَوَاتِ الْقِيَم وہ کس میں سے ہے وہ ذَوَاتُ الْقِيَم میں سے ہے وَمَا ذُكِرَ مِنَ الْكَيْلِي وَأَخَوَاتِهِ فَمَبْنِيُّنَ عَلَىٰ هَذَا پس جو ذکر کیا گیا متن کے اندر بھئی یعنی کہ کیلی اور جو اس کی ساتھ اور چیزیں ہیں وزنی اور عددی متقارب بھئی تو یہ سارے اسی پر مبنی ہیں عددی جو ہیں وہ سارے اسی پر مبنی ہیں فَإِنْ قَطَعَ الْمِثْلِيُّ فَقِيمَتُهُ يَوْمَ يَقْتَسِمَانِ صورت مسئلہ یہ ہے ایک شخص نے دوسرے کی کوئی مثلی چیز غصب کر لی اور وہ مثلی چیز اس کے پاس ہلاک ہو گئی سمجھ میں آیا بھئی مثلا ایک آدمی دوسرے کی ایک بوری چینی اٹھا کر لے گیا اور وہ چینی اس کے پاس ہلاک ہو گئی اب اس پر زمان آئے گا بھئی کیا دینا زمان آئے گا کیا دینا پڑے گا مثلی چیز ہے تو مثل ہی دینا پڑے گا ایک بوری ہی چینی کی دینا پڑے گی لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ چینی مارکیٹ سے بالکل ختم ہو گئی اب قاضی کے پاس مقدمہ چلا گیا اب چینی تو وہ دے نہیں سکتا قیمت دینی پڑے گی تو کون سی قیمت دی جائے سمجھ میں ہے کون سی قیمت دی جائے بھئی تو یاد رکھو اب دیکھو مثلا جس وقت اس نے چینی غصب کی تھی اس وقت چینی تھی 30 روپے کلو بھئی 30 روپے کلو اور جس وقت بازار سے ختم ہوئی اس وقت چینی تھی 40 روپے کلو کم ہو گئی تھی تو قیمت بڑھ گئی تھی مولانا اور جس دن اس نے قاضی کے پاس مقدمہ کیا مالک نے اس وقت تک چینی کی قیمت 50 روپے تک پہنچ چکی تھی تو کون سی قیمت اب چینی تو دینی نہیں لازم مل نہیں رہی تو کیا دینا پڑے گی قیمت اب قیمت کون سی دی جائے گی غصب والے دن کی یا جس دن مارکیٹ سے ختم ہوئی وہ والی قیمت یا مقدمہ جس وقت قاضی کے پاس گیا اس دن والی قیمت بھائی. تو یاد رکھو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس دن بھائی خصومت کی ہے قاضی کے پاس, جس دن وہ فیصلہ کرتا ہے اس دن والی قیمت کا اعتبار ہوگا, وہ قیمت دینا پڑے گی بھائی. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن مارکیٹ سے بازار سے وہ چیز ختم ہوئی ہے وہ اس دن والی قیمت دینا پڑے گی. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن چیز غصب کی تھی اس دن والی قیمت دینا پڑے گی. صورت سمجھ میں آگئی؟ اچھا اب آگے دیکھیے تفصیل بھی آ جائے گی, شرح متن بھی ہے شرح, اور پھر ہر ایک کی دلیل بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہے. کہتے ہیں فَإِنِ انْقَطَعَ الْمِثْلِيُّ, اگر منقطع ہو جائے مثلی بھائی, زمان آیا تھا مثلی کا اور وہ مثلی مارکیٹ سے بازار سے کیا ہو گئی, تو اگر منقطع ہو جائے مثلی فَقِيمَتُهُ تو کیا آئے گی, فَيَجِبُ قِيمَتُهُ اس کی قیمت واجب ہوگی, يَوْمَ يَخْتَصِمَان جس دن کے ان دونوں میں جھگڑا آیا خصومت آئی بھائی, خصومت جس دن ہوگی بھائی. ہذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ, یہ امام صاحب کے نزدیک ہے بھائی, لأن القیمۃ یجب یوم الخصومۃ بھائی, وہ انہوں نے کیا کہا جس دن جھگڑا آیا خصومت ہوئی اسی دن کی قیمت آئے گی. کیوں کہتے ہیں بھائی؟ اس لیے کہ اسی دن قیمت آئی ہے, اس سے پہلے تو مثل تھا, اس سے پہلے تو کیا تھا مثل, دینا اس پہ ضروری تھا, کہیں سے ہو سکتا تھا امکان تھا مثل مل جاتا تو وہ مثل دے دیتا, لیکن اگر خصومت آ گئی اب اس کا عجز ظاہر ہو گیا, اب تو مثلی اس کے پاس ہے نہیں اور زمان آ رہا ہے, اب مثلی تو دے نہیں سکتا, تو اب ہم کس کی طرف انتقال کریں گے؟ قیمت. تو یہ انتقال قیمت کی طرف کس دن ہوا؟ خصومت والے دن. تو کہتے ہیں لأن القیمت یجب یوم الخصومت, اسے کہ قیمت جو قیمت واجب ہوئی ہے خصومت والے دن بھائی, اس سے پہلے تو مثل ہی دینا تھا. وعند محمد رحمہ اللہ, امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یجب یوم الانقطاع, قیمت واجب ہوگی کس دن کی, قیمت کا واجب ہوگی یوم الانقطاع کے دن قیمت واجب ہوئی ہے, اس دن کی قیمت واجب ہوئی ہے جس دن مارکیٹ سے ختم ہوئی. کہتے ہیں لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَنْتَقِلُ الْمِثْلِيُّ إِلَى الْقِيمَةِ, اس لیے کہ اس وقت یہ مثلی منتقل ہوئی ہے قیمت کی طرف بھائی. جب تک مارکیٹ میں دستیاب تھی اس وقت تک تو زمان کیا آ رہا تھا مثلی, لیکن جس دن مارکیٹ سے ختم ہوئی اسی دن زمان مثلی سے منتقل ہو گیا کس کی طرف, قیمت, قیمت کی طرف انتقال اس دن آیا, لہذا اس دن والی قیمت معتبر ہے. وعند ابی یوسف رحمہ اللہ, اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک یوم تحقق السبب, وہ دن جس دن کیا پایا گیا, سبب پایا گیا, وہو الغصب, اور وہ کیا ہے, غصب, زمان کا سبب جس دن پایا گیا اور وہ تو غصب تھا, تو لہذا غصب والے دن کی قیمت آئے گی. فَإِنَّهُ اِذَا انْقَطَعَ جی فَإِنَّهُ اِذَا انْقَطَعَ الْمِثْلُ, اس لیے کہ جب مثل اس کا منقطع ہو گیا بازار سے تو اِلْتَحَقَ إِلَى مَا لَا مِثْلَ لَهُ, تو یہ چیز مل گئی اس چیز کے ساتھ جس کا مثل نہیں ہوتا, یعنی ذوات القیم کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ یاد رکھو مولانا, ذوات القیم چیز اگر کسی نے کسی کی غصب کی تو بالاتفاق غصب والے دن کی قیمت آئے گی. کون سی قیمت آئے گی؟ ذوات القیم والی چیز اگر کسی نے کسی کی غصب کی تو کون سی قیمت آئے گی؟ غصب والے دن کی قیمت آئے گی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں بھی امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب بازار سے وہ چیز ختم ہو گئی تو انتقال ہوا کس کی طرف؟ قیمت کی طرف انتقال ہوا. یا یوں کہیں پہلے تو یہ چیز مثلی تھی لیکن اب اس کا مثل دینا ممکن نہ رہا, تو اب اس کو کون سا حکم دینا پڑے گا؟ ذوات القیم والا, ان میں قیمت آتی تھی, اب یہاں بھی کیا کرنا پڑے گی؟ قیمت دینا پڑے گی. تو یہ ان کے جیسے ہو گیا, یہ مثلی کس کی طرح ہو گیا؟ ذوات القیم, اور ذوات القیم میں تو کیا آتی تھی؟ غصب والے دن کی قیمت, تو اس میں بھی کون سی قیمت آئے گی؟ غصب. یہ معنی ہے کہ فَإِنَّهُ اِذَا انْقَطَعَ الْمِثْلُ, اس لیے کہ جب اس کا مثل منقطع ہو گیا, اِلْتَحَقَ إِلَى مَا لَا مِثْلَ لَهُ, تو مل گیا یہ ان چیز کے ساتھ جس کا مثل نہیں ہوتا, یعنی ذوات القیم کے ساتھ مل گیا, وہ اس کی طرح ہوا, اور ان میں تو غصب کے دن کی قیمت آتی ہے, تو اس میں بھی غصب کے دن کی قیمت آئے گی. تین قول آئے بھائی, علامہ صدر الشریعہ فرما رہے ہیں بھائی, مختلف علماء نے مختلف اقوال کو ترجیح دی ہے بھائی. بعض امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو ترجیح دیتے ہیں، بعض امام محمد رحمہ اللہ کے قول کو، بعض امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کو، علامہ صدر الشریعہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کو ترجیح دے رہے ہیں، فرماتے ہیں اقول میں کہتا ہوں ھذا عادل، یہ قول کیا ہے؟ یہ عادل ہے، زیادہ عادل والا ہے باقی قولوں سے. اذ لم یبق شیء من نوعه فی یوم الخصومۃ والقیمۃ، وہ فرماتے ہیں بھائی وجہ کیا ہے، انہوں نے کیوں ترجیح دی ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کو؟ کہتے ہیں اس لیے کہ امام صاحب نے کیا فرمایا تھا، خصومت والے دن کی قیمت دینی پڑے گی. کہتے ہیں بھائی دیکھو خصومت والے دن تو وہ چیز ہی نہیں ہے، کہیں مل رہی ہے مارکیٹ میں؟ مارکیٹ میں وہ چیز مل ہی نہیں رہی، اور چیز کی قیمت کا پتہ چلتا ہے لوگوں کی کثرت رغبت سے یا قلت رغبت سے. جس چیز کی لوگوں کو خواہش زیادہ ہوگی، زیادہ طلب زیادہ ہوگی، قیمت زیادہ ہوگی. جس کی طلب کم ہوگی، رغبت کم ہوگی، اس کی قیمت بھی کیا ہوگی؟ سمجھ میں آیا؟ جو لوگ لیتے ہی نہیں ہیں اس کی قیمت کم ہوگی، جو لوگ زیادہ لیتے ہیں چیز اس کی قیمت کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی. تو یہ چیز جب خصومت ہوئی ہے اس دن تو یہ چیز ختم ہو چکی ہے ہی نہیں، تو قلت و کثرت رغبت کا پتہ ہی نہیں چل سکتا. لہذا اس دن کی قیمت کا پتہ لگانا یا تو ناممکن ہوگا یا بڑا ہی مشکل ہے. سمجھ میں آیا؟ تو لہذا امام صاحب کے قول پر تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کو ترجیح ہے بھائی. کہتے ہیں اقول ھذا عادل، یہ قول زیادہ عادل والا ہے. اذ لم یبق شیء من نوعه فی یوم الخصومۃ، اس لیے کہ کوئی چیز باقی نہیں رہی اس کی نوع میں سے خصومت والے دن. سمجھ میں آیا؟ خصومت والے دن تو یہ ختم ہو چکی ہے، کوئی اس میں سے باقی نہیں ہے بازار میں. والقیمت تعتبر بکثرت رغبات وقلتها، اور قیمت جو ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے کثرت رغبات سے اور قلت رغبات سے. جتنی رغبت زیادہ قیمت زیادہ، جتنی رغبت کم قیمت کم. وفی المعدوم ھذا متعذر او متعثر، اور معدوم چیز کے اندر یہ چیز یہ بات مولانا متعذر ہے، ممکن ہی نہیں ہے. او متعثر یا مشکل ہے کہ قلت رغبت اور کثرت رغبت کا پتہ چلایا جائے. وَيَوْمُ الْإِنْقِطَاعِ لَا ضَبْطَ لَهُ، دوسرے یہ تو تھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل کا جواب دیا، اور اب جواب کس کا دے رہے ہیں؟ امام محمد رحمہ اللہ کے جی قول کو. کہتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں بھائی، کس دن والی قیمت کا اعتبار ہوگا؟ اچھا اچھا، کہ قیمت جس دن بازار سے ختم ہوئی ہے اس دن والی قیمت معتبر ہوگی. کہتے ہیں بھائی وَيَوْمَ الْإِنْقِطَاعِ لَا ضَبْطَ لَهُ، بھائی یوم انقطاع کا تو کوئی ضبط نہیں ہو سکتا. کیا پتہ ہے کس دن بازار سے ختم ہوئی ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا بھائی کس کس دکاندار کے پاس تھی، ایک کے پاس ختم ہوئی، دوسرے کے پاس آہستہ ہوتے ہوتے آخری دکاندار کے پاس بھی ختم ہوئی، بھائی آخری کے پاس ختم کس دن ہوئی؟ کیا تحقیق ہو سکتی ہے؟ نہیں بھائی. سمجھ میں آیا؟ یہاں پتہ نہیں چل سکتا کس دکاندار کے پاس سب سے آخر میں ختم ہوئی ہے اور کس دن میں ہوئی ہے. تو یوم انقطاع جو ہے اس کا کوئی ضبط نہیں ہے بھائی، پتہ نہیں چل سکتا. وَأَيْضًا لَمْ يَنْتَقِلْ إِلَى الْقِيمَةِ فِي هَذَا الْيَوْمِ، اور نیز قیمت کی طرف انتقال بھی اس دن ہی ہوا. امام محمد رحمہ اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ جس دن یہ مارکیٹ سے چیز ختم ہوئی اس دن انتقال کس کی طرف ہوا تھا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، اس دن قیمت کی طرف انتقال نہیں ہوا. کیوں؟ اذ لم یوجد من المالک طلب، اس لیے کہ مالک کی طرف سے طلب مطالبہ نہیں پایا گیا. مالک مطالبہ کرتا تو پھر مثلی سے انتقال ہوتا کس کی طرف؟ مثل سے انتقال ہوتا بھائی. مالک نے ابھی جب تک مطالبہ ہی نہیں کیا، مالک مطالبہ کرے گا تو اب پتہ چلا بھائی یہ تو مثل نہیں دے سکتا، کیا دینا پڑے گی؟ قیمت دینا پڑے گی. اس سے پہلے تو ممکن تھا کہیں سے مثل اس کو مل جاتا اور وہ مثل ادا کر دیتا، تو جو انتقال آیا مثل سے قیمت کی طرف وہ طلب والے دن آیا ہے، اس سے پہلے انقطاع والے دن نہیں آیا. وَأَيْضًا عِنْدَ وُجُودِ الْمِثْلِ لَمْ يَنْتَقِلْ إِلَى الْقِيمَةِ، اور نیز کہتے ہیں مثل کے پائے جاتے ہوئے لم ينتقل، منتقل نہیں ہوا وہ مثلی إِلَى الْقِيمَةِ، کس کی طرف؟ جب تک مثل موجود تھا اس وقت تک، دیکھو وہ چیز مارکیٹ میں کم ہو رہی ہے، ہوتے ہوتے کسی دن ختم ہو گئی، کیا ہو گئی؟ کسی دن ختم ہو گئی. تو جب تک وہ چیز تھی، مل رہی تھی، قیمت کی طرف انتقال نہیں تھا، اور جب وہ چیز کیا ہو گئی، مارکیٹ میں ختم ہو گئی، تو اس کی قیمت کوئی نہیں، قیمت کا پتہ ہی نہیں چل سکتا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی، یہ بات کر رہے ہیں. واحد آئندہ وجود المثل لم ينتقل الى القیمتی، اور نیز مثل کے پائے جاتے ہوئے اس وقت تک انتقال نہیں ہوا تھا قیمت کی طرف. وعند عدمی ہی لا قیمت له، اور جب وہ چیز معدوم ہوئی اس وقت اس کی قیمت نہیں، بھائی عدم کے وقت اس کی کوئی قیمت پتہ ہی نہیں چل سکتا. وفی غیر المثلی قیمت یوم غصبہ کل عددی المتفاوت، اور غیر مثلی کے اندر والا نہ قیمت آئے گی، کون سی قیمت؟ قیمت یوم غصبہ، اس کے غصب کے دن کی قیمت آ جائے گی. کل عددی المتفاوتی، جیسے وہ گنی جانے والی چیزیں ہیں متفاوتی، جس کے افراد کے جو مختلف ہوں ایک دوسرے سے، جس کے افراد کیا ہوں؟ مختلف ہوں. خود بتلا رہے ہیں عددی متفاوت کا کیا معنی ہے، الشیء الذی یعد، وہ چیز جس کو گنا جاتا ہے. ویکون افرادہ متفاوتتن، اور اس کے افراد کیا ہوتے ہیں؟ مختلف ہوتے ہیں. جیسے بھیڑ بکریاں والا نا، بھیڑ بکریوں کو گنا جاتا ہے، سمجھ میں آیا، گنا جاتا ہے، لیکن بیچتے ہوئے گن کر نہیں بیچا جاتا کہ 10 بکریاں لوگے تو اتنے کی ہیں، 20 لوگے تو اتنے کی ہیں، 40 لوگے تو اتنے کی. ہر بکری کی الگ قیمت ہوتی ہے، سمجھے. تو یہ مثلا جانور ہیں، یہ عددی بھی ہیں، اور ان کے افراد ایک دوسرے سے مختلف ہیں، تو یہ عددی متفاوت ہے. یہ کیا ہے؟ عددی. صورت سمجھ میں آگئی. الشیء الذی، وہ چیز ہے جس کو گنا جاتا ہے. ویکون افرادہ متفاوتتن، اور اس کے افراد کیا ہوتے ہیں؟ مختلف ہوتے ہیں. نچلی سطر میں آ رہا ہے کل حیوانی مثلا، جیسے کہ حیوان ہے مثال کے طور پر. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ اچھا، تو یہ حیوان مثال ہے عددی متفاوت کی. درمیان میں تھوڑی سی اور عبارت آئی، میں نے اسی لیے پہلے آپ کو بتلا دیا یہ حیوان اس عددی متفاوت کی مثال ہے. اگر اگلی عبارت کو ساتھ ملاتا تو آپ کے ذہنوں میں اشکال پیدا ہوتا. دیکھیے، لا ارادہ ہونا، ارادہ نہیں کیا گیا یہاں پر ما اس چیز کا، یقابل بالثمن، کہ جو کس کے مقابلے میں ہو، ثمن کے مقابلے میں ہو. مبنی علی العددی، بنا پر کس کے؟ عدد کے. جو ثمن کے مقابلے میں ہو بنا پر عدد کے، جیسے مولانا انڈوں کے اندر کہا جاتا ہے کہ ایک درجن ہے اتنے کے، دو درجن اتنے کے، تین درجن اتنے کے، تو دیکھو وہاں تعداد کس کے مقابلے میں آ رہی ہے؟ ثمن کے مقابلے میں آ رہی ہے بھائی، وہ مراد نہیں ہے یہاں پر. سمجھ میں آیا؟ وہ کیونکہ انڈے بھی دیکھو عددی بھی ہیں، اور اس کے افراد میں بھی کچھ نہ کچھ فرق تو ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ سمجھ میں آیا؟ لیکن کیا ان کا اعتبار ہوتا ہے؟ نہیں بھائی، بلکہ ایسا فرق ہو جس کا کیا کیا جاتا ہو، اعتبار بھی کیا جاتا ہو. اور جن چیزوں میں ایسا فرق ہو جس کا اعتبار کیا جاتا ہے، ان کو کبھی بھی گن کر بیچا، یعنی بیچتے ہوئے گنا تو جاتا ہے. مثلا آپ نے 5-6 بکریاں خرید لی، تو آپ کہیں گے جی میں نے کتنی خریدیں؟ 5 بکریاں خریدیں یا 6 خریدیں. بیچنے والا بھی کہے گا میں نے آپ کو 5 بکریاں بیچیں، لیکن کیا وہاں قیمت تعداد کے مقابلے میں آ رہی تھی، یا ہر فرد کے مقابلے میں الگ الگ اس کی قیمت تھی بھائی؟ کوئی ایک متعین قیمت وہاں ہر ایک کے لیے نہیں تھی بھائی. تو کہتے ہیں الشیء الذی یعد ویکون افراد متفاوتتا لا یراد ہا ہونا، یہاں پر وہ مراد نہیں ہے جو ثمن کے مقابلے میں آئے بنا پر اس عدد کے. جی، تو کل حیوانی یہ کس کی مثال ہوئی؟ یہ وہ ما قبل کی مثال ہے، اس کی مثال نہیں ہے مولانا. مثلا مثال کے طور پر فإنه يعد عند البيع، اس لیے کہ اس کو بیچا جاتا ہے بیع کے وقت، من غیر ان يقال، بغیر اس کے کہ یوں کہا جائے، يباع الغنم عشرة بكذا، بیچا جاتا ہے بھیڑ بکریوں کو 10 کو اتنے درہم کے بدلے، 20 کو اتنے درہم کے بدلے، 30 کو، ایسے نہیں کہا، ان کو گن کر تو بیچا جاتا ہے لیکن یوں نہیں کہا جاتا وہاں پر. مسئلہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ فإن ادعى الهلاك حبس حتى يعلم أنه لو بقي لأظهر ثم قضي عليه بالبدل وشرطه كون المغصوب نقليا فلو غصب عقارا وهلك في يده لم يضمن. اچھا بھئی ایک آدمی نے کسی کی دوسرے کی چیز غصب کی اور غصب کرنے کے بعد اب کہتا ہے بھئی وہ چیز میرے پاس ہلاک ہو چکی ہے. کیا ہو چکی ہے؟ ہلاک ہو گئی ہے. تو کیا فوراً اس پر ہم قیمت یا مثل واجب کر دیں گے؟ کہتے ہیں نہیں فوراً نہیں بھئی, بلکہ اس کو قاضی جیل میں ڈالے گا کہ لاؤ بھئی وہی چیز لے کر آؤ جہاں سے بھی ہو. ہو سکتا ہے اس نے چھپا کر رکھی ہو بھئی, تو اتنی مدت جیل میں رکھے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اگر اب اس کے پاس وہ چیز ہوتی تو یقیناً اب تک کیا کر دیتا؟ ظاہر. پھر جب اتنی مدت گزر جائے اور وہ پھر بھی ظاہر نہیں کرتا تو معلوم ہو وہ واقعی ہلاک ہو چکی ہے, اب اس پر اس کے بدل کا فیصلہ کر دیا جائے گا. صورت سمجھ میں آئی؟ یہ معنی ہے فینی دال ہلاک, اگر غاصب نے اس چیز کے مغصوب چیز کے ہلاک ہونے کا دعویٰ کر دیا ہو بیسا اس کو قید کیا جائے گا حتی یعلم, یہاں تک یہ جان لیا جائے کہ انہ لو بقی علی اظہر, کہ اگر وہ چیز باقی ہوتی تو یہ اس کو البتہ ظاہر کر دیتا اتنی مدت میں. ثم قضی علیہ بالبدل, پھر اس پر فیصلہ کر دیا جائے گا اس کے بدل کے ساتھ, یعنی مثلیات میں مثل اور ذوات القیم میں قیمت کے ساتھ. وَشَرْطُهُ بَيْ, اور شرط اس کی کیا ہے مولانا؟ یہ زمان جو اس پر جو بدل کا فیصلہ کیا گیا زمان جو آیا اس کی شرط کیا ہے؟ کہ کون المغصوب نقلیاً, کہ وہ مغصوب کیا ہو یعنی منقولات میں سے ہونا چاہیے. فَلَوْ غَصَبَ عَقَارًا وَهَلَكَ فِي يَدِهِ لَمْ يَضْمَنْ, اگر کسی نے کسی کی غیر منقولی جائیداد غصب کر لی زمین کھیت وغیرہ یا مکان, وَحَلَقَ فِي يَدِهِ, اور وہ چیز ہلاک ہو گئی اس کے قبضے میں, لم یضمن, تو یہ ضامن نہیں. کیونکہ میں نے بتلایا تھا عقار کے اندر اختلاف ہے, امام محمد رحم اللہ اور امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں ان کے اندر غصب ہو سکتا ہے, اور شیخین رحمہم اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ان میں غصب ہو ہی, کیونکہ غصب نام ہے ازالہ ید کا اور یہاں ازالہ ید نہیں ہو سکتا. ہذا عند ابی حنیفۃ و ابی یوسف رحمہ اللہ, یہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے, وعند محمد و شافعی رحمہم اللہ یجری فیہ الغصب, جبکہ امام محمد اور امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک اس کے اندر بھی غصب جاری ہوتا ہے. اما عند بھائی کیوں جاری ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اما عند شافعی رحمہ اللہ فلان حد الغصب, اس لیے کہ غصب کی جو تعریف ہے وہ اثبات الید المبطلتی, اور وہ کیا ہے مولانا؟ ناحق قبضے کو ثابت کرنا ہے, یصدق علیہ, وہ کیا ہے اس پر صادق آتی ہے. بھائی دیکھو ایک آدمی دوسرے کی زمین غصب پر قبضہ کرتا ہے تو ناحق قبضہ ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ ناحق قبضہ تو ثابت ہو گیا, تو یہ تعریف اس پر صادق آگئی غصب والی. وَمَا عِنْدَ محمد رحم اللہ, باقی امام محمد رحم اللہ بھائی وہ تو ازالہ یاد کی بات بھی تو کہتی تھی, وہ تو کہتے ہیں باقی امام محمد رحم اللہ جو ہیں فَلِأَنَّ الْغَصْبَ وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ مَا ذَكَرْنَا, اگرچہ غصب جو ہے وہ ان کے نزدیک وہی چیز ہے جو ہم نے ذکر کی, یعنی ازالہ ہو کس چیز کا؟ حق قبضے کا ازالہ ہو اور نہ حق قبضے کا, تو وہ تو یہ تعریف, اگرچہ وہ یہ تعریف کرتے ہیں لیکن ازالہ الید فی العقاری یکون بما یمکن فیہ لا بالنقلی, لیکن ازالہ ید وہ فرماتے ہیں عقار کے اندر, کس کے اندر؟ عقار کے اندر ازالہ ید یکون بما, وہ ایسے فعل کے ذریعے ہوگا یمکن فیہ, جس کے ذریعے اس میں قادر بنا جائے, کیا ہو جائے اس میں انسان قادر ہو جائے بس, لا بن نقلی, نقل کے ذریعے بھئی غیر منقولی چیزوں کے اندر تو اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے گئے. بھئی ایک آدمی دوسرے کی گاڑی غصب کرتا ہے لے جاتا ہے, مولانا کتاب غصب کرتا ہے کتاب کو اٹھا کر لے جائے گا, تو غیر منقولی چیزوں میں تو نقل کرتا ہے اٹھا کر لے جاتا ہے چیز کو, جبکہ کھیت ہے زمین ہے اس کو تو وہ اٹھا کر نہیں لے جا سکتا, لے تو پھر ازالہ یا شیخین فرماتے ہیں اس میں ازالہ ید ہو ہی نہیں سکتا. امام محمد فرماتے ہیں کہ اس میں ازالہ ید کس طریقے پر ہوگا؟ جس ایسا فعل جس کے ذریعے انسان اس میں کیا ہو جائے قادر بن جائے بھائی، جب وہ اپنے آپ جب وہ قادر ہو جاتا ہے اس پر قبضہ کر لیتا ہے تو گویا اس نے کیا کر دیا، مالک کے قبضے کو زائل کر دیا. وہما یقولانی، اور شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں ان الغصب اثبات الیدی، کہ غصب جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے؟ اس بات ید کا نام ہے. بازالت ید المالک، مالک کے قبضے کو زائل کرتے ہوئے. بفعل فی العین، ایسے فعل کے ذریعے. فی العین، جو اس چیز کے اندر ہو، جو اس چیز کے اندر ہو بھائی، یعنی جس چیز کو غصب کیا ہے اسی کے اندر کوئی ایسا فعل پایا جائے جس سے مالک کا قبضہ کیا ہو جائے، زائل ہو جائے. یہ معنی ہے بفعل فی العین، اسی چیز کے اندر، اسی مغصوب کے اندر کوئی فعل ہو. وہو لا یتصور فی العقار، اور یہ عقار کے اندر تصور نہیں کیا جا سکتا. لان ید المالک لا تزول الا باخراجه عنها، اسی کے عقار سے مالک کا جو قبضہ ہے وہ زائل نہیں ہو سکتا، الا مگر یہ کہ مگر باخراجه عنها، مگر یہ کہ اس مالک کو اس سے نکال دیا جائے. بھائی کھیت ہے یا مکان ہے، اس پر ہم کہیں گے زید نے قبضہ کر لیا. کب قبضہ کر لیا کہیں گے؟ مالک کے قبضے کو اس نے اسے ختم کر دیا. کیسے کہہ سکتے ہیں یہ ہم؟ جب اس نے مالک کو اس مکان سے نکال دیا ہو. کیا کیا ہو؟ مالک کو پکڑا اور مکان سے باہر نکال دیا. اب ہم کہیں گے کہ کیا کیا اس نے؟ مالک کے قبضے کو زائل کر دیا. لیکن والا نا یہ جو فعل اس نے کیا یہ اس عین کے اندر پایا گیا، یہ مالک میں پایا گیا بھائی. نکالا اس نے کس کو ہے؟ تو فعل مالک پہ ہوا یا زمین پہ ہوا؟ مالک پہ ہوا. اور ہم نے تو کہا تھا وہ فعل کس کے اندر ہونا چاہیے؟ اسی عین کے اندر ہونا چاہیے. اور یہ فعل تو کس کے اندر پایا گیا؟ تو یہاں پر ازالہ ید ہو تو سکتا ہے، لیکن اس کے ایک ہی صورت ہے کہ مالک کو نکالا جائے. اور جب مالک کو نکالا جائے تو پھر تو وہ فعل مالک کے ساتھ ہوا، زمین کے ساتھ نہ ہوا. لہذا اس میں زمین میں پھر بھی ازالہ ید نہ پایا گیا. تو کہتے ہیں وہ ہو تو یہ اس کا تصور عقار میں نہیں ہو سکتا. لأن يد المالك لا تزول، اسے کہ مالک کا قبضہ زائل نہیں ہوتا. الا باخراج ہی عنہ، مگر اس کو زمین سے نکالنے کے ذریعے ہی. وہ ہو فعل فیہ، اور وہ تو فعل ہے. فیہ ای فی المالک، کس کے اندر؟ مالک میں فعل ہوا، لا فی العقار، عقار کے اندر نہیں ہوا. فصار، تو یہ اسی طرح ہو گیا. کما اذا بعد المالک عن المواشی، جیسے کہ مالک کو دور کر دیا جائے مویشیوں سے. جیسے وہ صورت گزری تھی مولانا، چرواہے کو کیا کیا گیا تھا؟ مویشیوں سے دور کر دیا گیا تھا. یہاں بھی مالک کو اپنے مکان سے دور کر دیا گیا بھائی. اور جیسے تو وہ غصب نہیں تھا تو یہ بھی غصب نہیں. وَزَمِنَ مَا نَقَصَ بِفِعْلِهِ، اچھا ایک آدمی دوسرے کی جائیداد بھائی، کھیت باغ یا مکان پہ قبضہ کر لیتا ہے بھائی، آپ اس کے اندر وہ رہتا ہے یا فصل کاشت کرتا ہے، تو اس کے رہنے کی وجہ سے اگر بھائی اس چیز میں کوئی نقصان آئے، کوئی کمی آ جائے قیمت وغیرہ میں، تو وہ نقصان کس سے لیا جائے گا؟ غاصب سے لیا جائے گا. یہ معنی وزمینہ، اور ضامن ہوگا غاصب. ما اس چیز کا نقصہ بفعلی ہی، جو کم ہوئی ہے اس کے فعل کی وجہ سے. سک نہ ہو، جیسے کہ اس کا رہنا ہے. وزرعی ہی، اور جیسے کہ اس کا کاشت کرنا ہے. او بی اجارتن، اس کا بی اجارہ کا عطف ہے بفعلی ہی پر. وزمینہ ما نقص بی اجارتی عبد غصب، اور ضامن ہوگا غاصب وہ جو کمی ہوئی ہے. بی اجارتی عبد، ایسے غلام کو اجارہ پر دینے سے جسے غصب کیا گیا تھا. صورت مسئلہ یہ، ایک آدمی نے دوسرے کا غلام غصب کر لیا، اور غصب کرنے کے بعد آگے کیا کیا؟ اس کو اجرت پر مزدور بنا دیا بھائی. کوئی کام سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس نے مزدور غلام بنا، اور اس مزدوری کرنے کی وجہ سے غلام میں کمی آ گئی. کیا کمی آئی؟ مثلا بیمار ہو گیا بھائی، مریض بن گیا، کوئی مرض لگ گیا اس کو، یا کیا ہوا بھائی؟ مریض ہوا، یا مثلا دبلا پتلا ہو گیا، کمزور ہو گیا، تو یہ کمی آئی بھائی. تو اس صورت میں یہ جو کمی آئی ہے اس کا کیا دینا پڑے گا؟ اس کو ضمان دینا پڑے گا. یہ معنی ہے. وزمین ما نقص بإجارت عبد غصبا، اور ضامن ہوگا وہ جو کم ہوا ہے بھئی غاصب کے اجارہ پر دینے سے ایسے غلام کو، غصبا جس کو غصب کیا تھا. جی ای زمین فی العقار وغیرہ، یعنی ضامن ہوگا بھئی غزہ جائز غیر منقولی چیز کے اندر بھی، وغیرہ بھئی اور منقولی کے اندر بھی. اما فی العقار باقی عقار کے اندر بھئی، کسکنا والزرعی، جیسے کہ عقار میں کیا فیل کرتا ہے، کسکنا والزرعی جیسے کہ رہائش رہ ہے اور کاشت کرتا ہے بھئی. وفی غیر العقار اور غیر عقار کے اندر کما اذا غصب عبدا، جیسے کس نے کوئی غلام غصب کیا، فآجرہو پھر اسے اجرت پر دیا کسی کو، فعاملا تو اس نے غلام نے وہ کام کیا بھئی جی، فعارض لہ مرض تو اسے کوئی مرض پیش آ گیا، بیمار ہو گیا، او نحافتن ای فعارض لہ نحافتن، یہ کمزوری کو کہتے ہیں دبلا ہو جانا، یا اس کو نحافت لاحق ہو گئی یعنی کمزور ہو گیا، دبلا پتلا ہو گیا، زمینا نقصان تو ضامن ہوگا غاصب کس چیز کا، نقصان کا. وتصدق بأجره اور صدقہ کر دے اس کی اجرت کو، بھئی غاصب نے غلام کو اجارے پہ دیا تھا تو اس کو پیسے ملے یا نہیں جب مزدوری کی اس کی، تو یہ صدقہ کرے اس کے لیے حلال نہیں ہے. تو کہتے ہیں وتصدق بأجره اس کی اجرت کو کیا کرے، صدقہ کر دے. وأجر مستعاره اور اسی طرح صدقہ کرے گا مستعار چیز کی اجرت کو بھی، بھئی ایک آدمی نے میرے سے سائیکل لے لی چلانے کے لیے، بھئی جاننے والا تھا بھئی، اور پھر آگے وہ سائیکل کرائے پر دے دیتا ہے تو مستعار چیز اس نے کرائے پر دے دی تو یہ جو نفع اس کو حاصل ہوگا اس کے لیے حلال نہیں ہے، بلکہ کیا کرے، صدقہ کرے بھائی، یہ معنی ہے. وَأَجْرِ اَتَصَدَّقَ بِأَجْرِ مُسْتَعَارِهِ عَارِيَةً لی ہوئی چیز کی اجرت کو بھی صدقہ کرے. وَالرِّبْحِن اور اس نفع کا بھی صدقہ کرے، حَصَلَ بِالتَّصَرُّفِ جو اس کو حاصل ہوا ہے تصرف کرنے کی وجہ سے، فی مودعیہ امانت کے اندر، او مغصوبہ اپنی امانت یا اپنی مغصوب کے اندر بھئی. صورت مسئلہ یہ، میں نے ایک آدمی کے پاس بھئی ایک سائیکل امانت کے طور پر رکھوائی، میں کہیں سفر پہ جا رہا تھا میں واپس آ کر اسے لوں گا بھئی، سمجھ میں آیا بھئی، امانتاً رکھوا دی. اس نے اس سائیکل اس امانت کو کرائے پر دیا تو اس سائیکل سے جو اس کو نفع حاصل ہوا، اس سائیکل میں وہ تصرف کرتا ہے اور اسے جو نفع حاصل ہوا وہ بھی اس کے لئے حلال نہیں، کیا کرے گا اسے، صدقہ. یا اسی طرح بھئی مغصوب میں بھی اسی طرح ہے، تو یہ معنی ہے ایتصدق بربحین حاصل وصدقہ کرے اس نفع کا بھی جس کو حاصل ہوا ہے، بالتصرف تصرف کرنے کی وجہ سے، فی مودعیہ کس کے اندر، امانت کے اندر، او مغصوبہ یا کس کے اندر، مغصوب شے کے اندر بھئی. متعینم بالاشارتی اس حال میں کہ یہ جو غصب کی ہوئی چیز ہے یہ متعین ہونے والی ہو اشارے کے ذریعے، بھئی بعض چیزیں اشارے سے متعین ہو جاتی ہیں، آپ نے پڑھا ہے بعض چیزیں اشارے سے بھی متعین نہیں، بھئی درہم و دنانیر آپ نے پڑھا ہے اشارے سے متعین نہیں ہوتے. میں آپ کے ساتھ بیع کرنے لگا، سامنے دو درہم پڑے تھے میرے، میں نے کہا میں آپ سے ان دو درہموں کے بدلے آپ سے یہ کتاب خریدتا ہوں، میں نے آپ سے کتاب خریدی، آپ نے کہا میں نے آپ کے ہاتھ فروخت کر دی، ایجاب و قبول ہو گیا. اب آپ وہ درہم لینے لگے دونوں، میں نے وہ درہم اٹھائے جیب میں ڈالے دوسرے دو درہم آپ کو دے دیئے، تو یہ ٹھیک ہے مولانا، سمجھ میں ہے، کیونکہ درہم و دنانیر اشارے سے بھی متعین نہیں ہوتے، تو آپ اعتراض نہیں کر سکتے کہ وہی دراہم دیں، نہیں بھئی نہیں، وہ متعین نہیں ہوتے اشارے سے. لہذا تو غصب کی ہوئی چیز کے اندر بھی وہ ایسی ہو متعینم بالاشارتی اشارے سے متعین ہونے والی ہو، تو یہ قید لگا کر کس کو نکال دیا، درہم اور دینار کو نکال دیا، درہم اور دینار. وَبِشْشِرَائِ اس کا تعلق کس سے ہے، پچھلے صفحے پہ دیکھئے، بِتَصَرُف پر ہے بھئی، بِتَصَرُف تو دیکھو وَتَصَدَّقَ عبارت یوں بن گئی، وتصدق بربح حصل بالشراء، اور صدقہ کرے گا اس نفع کو بھی جو حاصل ہوا ہے کس کے ذریعے؟ بالشراء، خریدنے کے ذریعے. کس کے خریدنے کے ذریعے؟ بدراہم الودیعت او الغصب، ودیعت اور غصب کے دراہم کے خریدنے سے، ونقدہا اور ان کے ادا کرنے سے. اچھا، متعین بالاشارت، معلوم ہوا اس کا تعلق دونوں سے ہے، امانت اور غصب دونوں سے ہے. بھائی صورت مسئلہ یہ، میں نے ایک آدمی کے پاس اپنے دراہم رکھوائے تھے امانت کے طور پر، اور یا اس نے کیا کیا تھا، اس نے میرے دراہم کیا کر لیے، غصب کر لیے. ان امانت دراہم یا مغصوب دراہم کے ذریعے وہ کیا کوئی چیز خریدتا ہے اور اس کو نفع حاصل ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ نفع اس کے لیے حلال نہیں. مولانا کیا کرتا ہے؟ ان دراہم ودیعات یا دراہم مغصوبہ کے ذریعے وہ کوئی چیز خریدتا ہے اور اسے کیا حاصل ہوتا ہے؟ نفع حاصل ہوتا ہے. یہ نفع اس کے لیے حلال نہیں. کاف، جبکہ خریدا بھی اس نے انہی کے ذریعے ہو، انہی کے ذریعے کیا کیا ہو، خریدا بھی ہو اور انہی کی ادائیگی بھی کی ہو. کیا کی ہو؟ مثلا جب وہ خریدنے لگا تھا اس چیز کو تو دراہم مغصوبہ یا وہ دراہم ودیعت اس کے سامنے پڑے ہوئے تھے اور اس نے کیا کہا تھا کہ ان کے ذریعے میں کیا کرتا ہوں، آپ سے یہ چیز خریدتا ہوں، تو خریدی بھی ان کے ذریعے اور ادا بھی وہی کر دیے، شرا بھی انہی کے ذریعے کی اور ادا بھی انہی کو کر دیا. تو آپ مولانا، اب ان کے ذریعے جو نفع حاصل ہوا وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، حلال نہیں ہے بھائی. لیکن اگر اس کے علاوہ صورت ہوئی، اشارہ تو اس نے ان کی طرف کیا لیکن ادا یہ والے نہیں کیے بلکہ کوئی اور ادا کر دیے، یا اشارہ کسی اور دراہم کی طرف کیا تھا اور ادا یہ والے کر دیے، یا سرے سے کسی کی طرف بھی اشارہ نہیں کیا، مطلق بات کی کہ میں آپ سے 100 درہم کے بدلے یہ فلاں چیز خریدتا ہوں اور پھر یہ والے ادا کر دیے، تو ان تین صورتوں میں اس کے لیے نفع حلال ہے. پہلی صورت میں جب اس نے کیا کیا تھا، خریدتے ہوئے بھی کہا تھا میں ان کے ذریعے خریدتا ہوں اور ادائیگی بھی انہی سے کی، تو اب کیا ہوا، نفع اس کے لیے حلال نہیں. اور باقی تین صورتیں کہ کیا کیا، اشارہ تو ان کی طرف کیا تھا لیکن ادائیگی اور دراہم سے کی، یا اشارہ اور دراہم کی طرف کیا تھا اور ادائیگی ان سے کی، یا کسی کی طرف بھی اشارہ نہیں کیا تھا، مطلقاً کہا تھا 100 دراہم کی چیز میں آپ سے یہ خریدتا ہوں 100 درہم کی بھائی، اور پھر ادائیگی ان سے کر دی، تو ان تینوں صورتوں میں نفع اس کے لیے حلال ہے. یہ مانا ہے اور بِالشِّرَاءِ بِدَرَاهِمِ الْوَدِيعَةِ اَوِ الْغَصْبِ، یا وہ نفع جو حاصل ہوا ہے اس کو مولانا خریدنے کے ذریعے دراہم ودیعت یا غصب سے، دراہم ودیعت یا دراہم غصب کے خریدنے کے ذریعے، ونقدہا اور ان کے ادا کرنے کے ذریعے جو نفع حاصل ہوا ہے اس کو بھی کیا کرے گا. عبارت سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس سے پیچھے کیا عبارت تھی؟ تصدق بربح حصل بالشراء، صدقہ کرے گا اس نفع کو جو حاصل ہوا ہے کس کے ذریعے، بالشراء، ان دراہم کے ذریعے خریدنے سے، و نقدہا اور ان کی ادائیگی سے. فإن أشار إليها، باقی تین صورتیں آ رہی ہیں، اگر اس نے اشارہ تو ان دراہم کی طرف کیا، نقد غیرها اور ادا دوسرے کر دیے، او الى غیرها، یا اشارہ تو ان کے علاوہ کی طرف کیا، ونقدها اور ادا یہ کر دیے، او اطلق، یا مطلق چھوڑ دیا، کسی کی طرف اشارہ نہیں کیا، ونقدها اور ان کے ذریعے کیا، اور ان سے ادائیگی کر دی. لا، تو اس صورت میں نفع کا صدقہ نہیں کرے گا، یعنی اس کے لیے وہ نفع کیا ہو گیا، حلال ہو گیا، وہ بھی یکتا، اور اسی پر فتویٰ دیا جائے گا. اے تصدق عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ خلافا لابی یوسف رحمہ اللہ، یعنی صدقہ کرے گا طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک بخلاف امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک، صدقہ کرے گا طرفین کے نزدیک بھی اجر عبد غصبا، اس غلام کی اجرت کے ساتھ جس کو اس نے کیا کیا تھا غصب کیا تھا، فآجرہو پھر اسے اجرت پر دے دیا تھا، وآخذ الاجرتا اور اجرت لے لی تھی، تو اس اجرت کو کیا کرے گا صدقہ کرے گا، فقضا باجرت عبد مستعار قد آجرہو وآخذ اجرہو، اور اسی طرح بھائی صدقہ کرے گا عبد مستعار کی اجرت کو بھی جس کو اس نے کیا بھائی اجرت پر دیا تھا، وآخذ اجرہو اور اس کی اجرت کو بھائی اجرت پر دیا بھی اور پھر اس کی اجرت لے بھی لی، تو اب اس اجرت کو صدقہ کرے گا، وکذا تصدق اور اسی طرح صدقہ کرے گا بربحن اس نفے کو بھی حاصل، ایسے نفے کو بھی حاصل جو حاصل ہوا ہے، بتصرف فی المودعی تصرف کرنے کی وجہ سے، کس کے اندر مودع یعنی امانت کے اندر، اول مغصوب یا مغصوب چیز کے اندر، اذا کانا جبکہ وہ چیز جو تھی مما ان چیزوں میں سے تھی، یتعین بالاشارتی جو اشارے سے کیا ہو جاتی ہیں متعین ہو جاتی ہیں، یعنی اور سامان وغیرہ ہے درہم و دنانیر نہیں ہے، وکذا یتصدق اسی طرح صدقہ کرے گا بربحین ایسے نفے کو بھی حاصل جو اس کو حاصل ہوا ہے، بشرائی کس کے ذریعے خریدنے کے ذریعے، بودیعۃ او مغصوب کس کے خریدنے کے ذریعے خریدا ہے اس نے ودیعت کے ذریعے یا ودیعت کے بدلے میں یا مغصوب کے بدلے میں، ایسی ودیعت یا ایسا مغصوب لا یتعین بالاشارتی جو اشارے سے متعین نہیں ہوتا، سمجھ گیا، اس سے حاصل ہونے والے نفع کو بھی کیا کرے گا صدقہ کرے گا، کب اذا اشار الیہا و نقدہا جب اس کی طرف اشارہ بھی کرے اور اسی کو ادا بھی کرے، فقولہ پس ماتن کا قول جو ہے او بشرا، اوپر جو متن میں بشرا آیا تھا عطف علی التصرف، یہ شرا کس پر عطف ہے تصرف، پچھلے صفحے میں میں نے آپ کو بتلایا تھا بھائی، وربحن حصل بالتصرف اس تصرف پر عطف ہے، اما ان اشار الیہا باقی اگر اس نے اشارہ تو ان کی طرف کیا خریدتے ہوئے، ورنہ قدا غیرہا اور ادا ان کے علاوہ کیے، او اشارہ الی غیرہا یا بیٹھے وقت تو ان کے علاوہ کی طرف اشارہ کیا، ورنہ قدہا اور ادا ان کو کیا، او اطلاقا یا مطلق چھوڑ ذکر کیا بے میں، ورنہ قدہا اور ادا انہیں کیا، مطلق چھوڑا کیا معنی کیا صورت ہوگی، بائیں طور بِإِن لَمْ يُشِرْ إِلَى شَيْءٍ بَئِن طور مولانا کہ اس نے اشارہ نہیں کیا کسی بھی چیز کی طرف، بل قال بلکہ یوں کہا اشتریت بألف دراہم میں نے اس کو کتنے کے عوض خرید لیا، بألف درہم نہیں ہونا چاہیے بھائی، سمجھ میں، درہم الف اور مئہ کی تمیز کیا آتی ہے بھائی مفرد مجرور، سمجھ میں آیا، تو بی الفی درہم ہونا چاہیے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، بی ان لم یشیر الاشین، تو یہ اطلاق کی صورت بتلا رہے ہیں، اطلاق کی کیا صورت ہے کہ وہ کسی چیز کی طرف اشارہ نہیں کرتا بلکہ یوں مطلق کہتا ہے میں نے 1000 درہم کے عوض خریدا بھائی، ونقض من دراہم الغصب اور کس کے ادا کیا غصب کے دراہم سے ادا، مطلق چھوڑا اور غصب کے دراہم سے ادا کیا، اب الودیعتی اور ودیعت کے دراہم سے ادا کیا، ففی جمیع ہذہ الصور، تو ان تینوں صورتوں کے اندر یطیب لہ الربح اس کے لیے نفع حلال ہے، ولا یجب لہ التصدق اور اس کے لیے صدقہ کرنا واجب نہیں ہوئے، فَإِنْ غَصَبَ وَغَيَّرَ وَزَالَ اسْمُهُ وَآزَمُ مَنَافِعِهِ ضَمِنَهُ زَمِنَهُ وَمَلَكَهُ بِلَا حِلٍّ قَبْلَ أَدَاءِ بَدَلِهِ، یاد رکھو مولانا کوئی شخص کسی کی کوئی چیز غصب کر لے تو وہ اس کا مالک بن جاتا ہے جبکہ وہ اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دے، اتنی تبدیلی جس سے اس چیز کا نام بدل جائے اور اس کے بڑے منافع فوت ہو جائیں، بڑے منافع فوت ہو جائیں بھائی، نئے منافع آ جائیں، پرانے منافع ختم ہوئے بھائی. صورت سمجھ میں آئی؟ کیا بات میں نے کی کہ غاصب مغصوب شے کا مالک بن جاتا ہے کب؟ جب وہ اس میں اتنی تبدیلی پیدا کر دے جس کی وجہ سے اس کا نام ہی بدل جائے اور اس کے بڑے منافع بھی کیا ہو جائیں، فوت ہو جائیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جیسے دیکھیے مولانا، ایک بکری ہے، اس کو کوئی شخص غصب کر لیتا ہے، غصب کرنے کے بعد اس نے بکری کو ذبح کیا اور اس کا گوشت بنا دیا. اب یہ بکری کہلائے گی یا گوشت کہلائے گا؟ گوشت. نام ہی بدل گیا اور منافع بھی بدل گئے ہمارا نا. بکری کے اندر، بکری کے تو گوشت کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا تھا اور اس سے دودھ بھی حاصل ہوتا تھا بھائی. سورہ سن تو بس یہاں نام بدل گیا بھائی، سمجھ میں آئے؟ آج منافع تو یہ مالک اس بن گوشت کا، غاصب کیا ہوا؟ اس گوشت کا مالک بن گیا. لیکن مالک بننے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اب اس سے نفع بھی اٹھا سکتا ہے. اس کے لیے نفع اٹھانا جائز نہیں جب تک زمان نہ دے دے بھائی. زمان دے دے گا تو پھر اس کے لیے نفع اٹھانا اور اس کو کھانا جائز ہوگا، ورنہ کھانا جائز نہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو دیکھ کہتے ہیں فَإِنْ غَصَبَ، اگر کسی نے کوئی چیز غصب کی، وغیر، اور اس کو بدل ڈالا، وَزَالَ اسْمُهُ، اور اس کا نام بدزائل ہو گیا، وَعَظَمُ مَنَافِعِهِ، اسی طرح اس کے بڑے منافع جو ہیں وہ بھی زائل ہو گئے جی، زَمِنَهُ، تو وہ اس کا زامین ہوگا مولانا، زمین بن جائے گا، وَمَلَكَهُ، اور کیا ہوگا؟ مالک بن جائے گا، اس پر زمان آئے گا اور یہ مالک بن جائے گا، بلا حل، بغیر حلال ہوئے، یعنی حلال نہیں ہے اس کے لیے نفع اٹھانا، اسے کھانا، قبل ادا بدلی ہی، بدل کو ادا کرنے سے پہلے بھائی، کذب حشات و تبخیہا و شیہا، جیسے کہ بکری کو ذبح کرنا اور اس کو پکا لینا، او شیہا، یا اس کو بھون لینا مولانا، او ہونا چاہیے بھائی، او بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جیسے کہ بکری کو ذبح کرنا اور اس کو پکا لینا، او شیہا، یا اس کو بھون لینا، او تخنی برن، یا گندم کو پیس لینا. دیکھو غصب گندم کی تھی لیکن اس کو پیس دیا، اب وہ گندم کہلاتی ہے یا آٹا؟ آٹا. اور منافع بھی بدل گئے، پہلے اور منافع تھے گندم کے، اب اور. تو یہ معنی او تحنی برین، یا گندم کو پیس لینا، او زرعی ہی، یا اس گندم کو کیا کر لینا، کاشت کر لینا جی. وجعل الحدید سیفا، اچھا اوپر کیا آیا تھا مولانا؟ او تحنی برن آیا تھا، او یہاں او نہیں ہونا چاہیے مولانا، واو ہونا چاہیے. کذب حشاتن و تحنی برن، یہ مثالیں چل رہی ہیں، واو آتا ہے درمیان میں بھائی. جیسے بکری کا ذبح کر رہا ہوں، اس کو پکا لینا یا بھون لینا، اور اسی طرح کیا کرنا، گندم کو پیس لینا، او زرعی ہی، یہاں او ہونا چاہیے مولانا، گندم کو پیس لینا، او زرعی ہی، یا گندم کو کاشت کر لینا. وجعل الحدید سیفا، اور اسی طرح لوہے کو تلوار بنا لینا. ایک آدمی نے دوسرے کے لوہا غصب کیا اور اسے کیا بنا لی، تلوار بنا لی. تو دیکھا پہلے تھا اس کا نام لوہا، اب اس کا نام کیا ہوا، تلوار بھائی، فائدے بھی بدل گئے. وَالصُفْرِ اِنَاءً، اے جَعَلِ الصُفْرِ اِنَاءً بھائی، حدید پر عطف ہے صفر کا. صفر کہتے ہیں پیتل کو، پیتل کو، یا پیتل کو برتن بنا لینا. ایک آدمی نے دوسرے کا پیتل غصب کیا اور اسے کیا بنا لیا، برتن بنا لیا. وَالْبِنَاءِ عَلَى سَاجَةٍ وَاللَّبِنِنْ بھائی، یا تعمیر کر لینا، علی ساجتن، شہتیر پر، ولبنن، اور اینٹوں پر. ایک آدمی نے دوسرے کا شہتیر غصب کر لیا، اور اس پر چھت بنا ڈالی، یا کسی کی اینٹیں غصب کی اور اس پر کیا بنا ڈالی، چھت بنا ڈالی، تو وہی دیواریں بنا لی، چھت میں وہ اینٹیں لگا دی. مولانا صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ان ساری صورتوں کے اندر وہ غاصب ان کا کیا بن جائے گا؟ مالک بن جائے گا. الساجہ، تو متن میں ساجہ کا لفظ آیا تھا. ساجہ یاد رکھو ساگوان کی لکڑی کو کہتے ہیں، ساگوان، لیکن عام لکڑی نہیں والا نا، کہ جب اس سے شہتیر بنا لیا جائے اب وہ کیا کہلاتی ہے؟ ساجہ. بھائی تو خود بتلا رہے ہیں، دیکھیے الساجہ تو بالجیمی، ساجہ کا لفظ جیم کے ساتھ ہے. خشبت منحوتتن، بھائی یہ لکڑی ہے تراشی ہوئی، مہیاتن تیار کی ہوئی ہے، للاساس علیہا اس پر بنیاد رکھنے کے لیے، بھائی اس پر کیا رکھی جائے گی؟ چھت کی بنیاد رکھی جائے گی. منحوت کا معنی ہے تراشی ہوئی، مہیا کا معنی ہے تیار کی ہوئی. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ اساس کا معنی بنیاد، بھائی کہ اس پر چھت کی بنیاد رکھی جائے گی، اس لیے اس کو تراشا گیا ہے اور تیار کیا گیا ہے، یہ لکڑی ساجہ کہلاتی ہے. وَحَذَا عِنْدَنَا، یہ ہمارے نزدیک مولانا کہ غاصب کیا ہو جائے گا اس چیز کا؟ مالک بن جائے گا. کیوں؟ لِأَنَّهُ أَحْدَثَ صَنْعَةً مُتَقَوِّمَةً، اس لیے کہ اس نے پیدا کر دیا ہے اس چیز کے اندر ایک قیمت والی کاریگری کو. اپنی کاریگری اس میں شامل کر دی یا نہیں کر دی بھائی؟ اس نے کاریگری شامل کر دی ہے. تو سیارت حق المالک حالک من وجہ، تو وہ جی سیارہ بھائی، سیارہ حق المالک حالک من وجہ، تو وہ ہو گیا مالک کے حق کو ہلاک کرنے والا. من وجہ بھائی، اس چیز کے اندر تو مالک کا حق تھا، وہ مالک کی تھی، لیکن جب اس نے اپنی کاریگری دکھائی، لوہا تھا، اس سے کیا بنا لیا؟ تلوار بنا لی. تو یہ ایسی کاریگری ہے جس کی قیمت ہوتی ہے یا نہیں بھائی؟ عام تو لوہے کی قیمت تھی، اب اس تلوار کی قیمت ہے، اتنی ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ زیادہ ہوگی. تو اس میں ایسی کاریگری دکھائی جس کی قیمت، جو قیمت والی ہے، تو مالک کے حق کو اس نے من وجہ کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا. تو یہ مالک بن گیا مولانا، اس لیے بھائی تو من وجہ مالک کا حق ہلاک ہوا، تو یہ کیا بن گیا؟ مالک بن گیا. وعند الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا ينقطع حق المالک، مالک کا حق جو ہے وہ منقطع نہیں ہوتا. عنہ، اس چیز سے، اس مغصوب چیز سے. لأن العین باقی، اس لیے کہ وہ چیز تو کیا ہے؟ باقی ہے. وہ چیز تو اسی طرح باقی ہے بھائی، لوہا اس نے غصب کیا تھا، اگرچہ تلوار بنا لی، لیکن وہی لوہا ہے یا نہیں بھائی؟ وہی لوہا ہے اس کے اندر، تو وہ عین باقی ہے. وَلَا يُعْتَبَرُ فِعْلُ الْغَاصِبِ، اور معتبر نہیں ہے غاصب کا فعل، بھائی اس نے جو کاریگری دکھائی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں. لِأَنَّهُ مَحْظُورٌ، بھائی اس لیے کیونکہ وہ تو ممنوع تھا، وہ تو کیا تھا؟ ممنوع تھا، غیر کی چیز تھی، اس کی کاریگری اس میں ممنوع تھی کہ اس میں کوئی کام کرتا. فلا یصیر سبباً للملک، تو یہ کاریگری جو ممنوع تھی اس کی ملکیت کا سبب نہیں بن سکتی. فَإِن ضَرَبَ الْحَجْرَيْنِ دِرْهَمًا أَوْ دِينَارًا أَوْ إِنَاءً مِمَّنْ يُمْلَكُ هُوَ أَوْ إِنَاءً بَيْ لَمْ يَمْلِكْ هُوَ لِمَالِكِهِ بِلَا شَيْءٍ. صورت مسئلہ یہ مولانا، ابھی آپ نے مسئلہ پڑھا کہ اگر کوئی شخص کسی کی چیز غصب کر کے اس میں قیمت والے کوئی کاریگری اپنے ساتھ ملا لے گا تو من وجہ مالک کا حق کیا ہو جائے گا؟ حالات، تو یہ شخص اس کا کیا بن جائے گا؟ مالک. اب ایک آدمی ہے، اس نے دوسرے کے لوہے، سونے یا چاندی کے پتھر چرا لیے، سونے یا چاندی کی ڈلی چرا لی مولانا، اور اس سے اس نے پھر درہم اور دینار بنا لیے. چاندی سے درہم بنا لیے اور سونے سے دینار بنا لیے، یا ان سے برتن بنا لیے مولانا، تو اس صورت میں کیا وہ مالک بن جائے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، مالک نہیں بنے گا، مالک نہیں بنے گا، بلکہ وہ چیز مالک کو واپس کر دی جائے گی، اور اس نے جو محنت کی اور کاریگری دکھائی ہے اس کے اسے کوئی چیز نہیں ملے گی، اس کو کوئی عوض وغیرہ. بھائی کیا وجہ ہے؟ آپ ہی نے تو ہمیں ضابطہ بتایا تھا کہ قیمت والی کوئی کاریگری آ جائے تو وہ دوسرا شخص کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا کہتے ہیں بھئی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس چیز کا نام بھی بدل جائے اور اس کے اعضاء میں منافع بھی کیا ہو جائیں فوت ہو جائیں. یہاں وہ شرطیں پوری نہیں ہو رہی بھئی, اس لیے کہ سونے اور چاندی کی جو ڈلی جو اس نے غصب کی تھی اس وقت بھی ان میں سمنیت تھی اور اس وقت بھی وہ موزون تھے, کیا شمار ہوتے تھے وزنی, اور اب بھی جو ہیں وہ ان میں سمنیت باقی ہے اور وہ کس میں سے ہیں موزون ہیں بھائی. سورت سمجھ میں آگئی تو پہلے بھی ان میں سمنیت تھی اب بھی سمنیت ہے, پہلے بھی وہ وزنی تھے اب بھی وزنی شمار ہوتے ہیں, تو لہٰذا اب ان کی صفت اصلی جو ہے وہ ابھی بھی باقی ہے, اس لیے مالک کا حق اس میں ہے. مولانا یہ معنی فَإِن ضَرَبَ الْحَجْرَيْنِ دِرْهَمًا اَوْ دِينَارًا اَوْ اِنَاءً, اگر کسی نے ڈھال لیا دو پتھروں کو درہم میں یا دینار میں یا برتن میں, یعنی سونے چاندی کی جو پتھر تھے یا ڈلی تھی ان سے درہم دینار یا برتن بنا لیا, لم یملک, تو غاصب مالک نہیں ہوگا, ہوا لمالک ہی, وہ درہم دینار یا برتن کس کا ہوگا اسی کے مالک ہی کا ہوگا, بلا شئین, بغیر کسی چیز کے, یعنی غاصب کو کچھ نہیں دیا جائے گا. ہذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ, یہ امام صاحب کے نزدیک ہے, لئن الاسم باق, اس لیے کہ نام بھی باقی ہے. اب بھی ان کو لوگ کیا کہتے ہیں, سونا ہے یا نہیں بھائی, سونا ہے, اس کو بیچے گا تو وزن کر کے بیچے گا اور اسی قیمت سے بکے گا سونے کی قیمت پر بھائی, لئن الاسم باق, اس لیے کہ نام اب بھی باقی ہے ان کا بھائی. ومانا بھائی, سونے درہم و دینار اور اس سونے چاندی کے برتن کو لوگ کیا کہہ دیتے ہیں, یہ سونا ہے یہ چاندی ہے بھائی. وَمَانَهُ الْأَصْلِيُ, معنی کا یہاں ترجمہ کر لیں صفت بھئی, اور اس کی صفت اصلی جو ہے اور وہ کیا ہے مولانا, السمنیت وَقَوْنُهُ مَوْزُونًا, سمنیت ہے اور اس کا وزنی ہونا ہے, یہ اس کا وصف اصلی ہے, وَهُوَ بَاقٍ, یہ باقی ہے, حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الرِّبَا, یہاں تک اس کے اندر کیا جاری ہوتا ہے, ربا بھی جاری ہوتا ہے آپ جانتے ہیں بھئی. وَعِنْدَهُمَا, جبکہ تَرَأَشْ صاحبین فرماتے ہیں, يَسِيرَانِ لِلْغَاسِبِ, یہ کس کے بن جائیں گے دونوں پتھر, غاسب کے, جب ان سے دینار وغیرہ بنا لیے, قِيَاسًا عَلَى غَيْرِهِمَا, قیاس کرتے ہوئے اور چیزوں پر, فَإِنْ ذَبَحَ شَاتَ غَيْرِهِ وَتَارَحَهَا, یہ واو نہیں ہونا چاہیے مولانا, یہ جزا ہے, یہاں واو نہیں آ سکتا. فَإِنْ ذَبَحَ شَاتَ غَيْرِهِ تَرَحَهَا الْمَالِكُ عَلَيْهِ وَأَخَذَ قِيمَتَهَا اَوْ أَخَذَهَا وَزَمِنَهُ نُقْصَانَهَا. صورت مسئلہ یہ ہے, ایک آدمی ہے اس نے دوسرے کی بکری غصب کر لی اور اس کو ذبح کر لیا, بھئی صرف ذبح کرنے سے کوئی نام بدلا اس کا نہیں, پہلے بس یہ فرق, پہلے تھی زندہ بکری اب کیا ہے ذبح شدہ بکری, نام وہی ہے. اچھا تو بکری کو ذبح کر دیا تو اب کیا کیا جائے گا, کہتے ہیں بھئی مالک کو اختیار ہے, چاہے تو بکری اسی غاصب پر ڈال دے, اسی کے حوالے کر دے کہ بکری تم ہی اب رکھو, مجھے کیا کرو قیمت دے دو اس زندہ بکری کی, یا چاہے تو یہ ذبح شدہ بکری لے لے اور جو پیسوں میں کمی ہوئی ہے وہ نقصان بھی لے لے. صورت سمجھ میں آئی, یا تو بکری کس کو دے دے غاصب کو اور پوری زندہ بکری کی قیمت اس سے وصول, یا یہ ذبح شدہ بکری بھی لے لے اور جو قیمت میں کمی آئی وہ بھی وصول کر لے, مثلا زندہ بکری تھی 5000 کی اور اس وقت جو ہے اس کی قیمت کتنی ہے, مطلب گوشت کے حساب سے اس کی قیمت صرف 4000 روپے ہے, تو فرق کتنا آیا 1000, یہ ذبح شدہ بکری بھی لے لے اور نقصان آیا یعنی 1000 روپے بھی وصول کر, یہ معنی ہے. فَإِن ذَبَحَ شَاتَ غَيْرِهِ, اگر کس نے ذبح کر دی غیر کی بکری, تَرَحَهَا الْمَالِكُ عَلَيْهِ, تو وہ ڈال دے اس کا مالک, اس بکری کا مالک اسی غاصب پر اس بکری کو ڈال دے, وَأَخَذَ قِيمَتَهَا, اور اس کی بکری اسی پر حوالے کر دے اور اس کی قیمت لے لے, آو آخذہا, یا اس ذبح شدہ بکری کو لے لے, وَزَمِنَهُ نُقْصَانَهَا وَزَمَّنَهُ نُقْصَانَهَا, اور کیا کرے اس غاصب کو زامن بنا دے اس کے نقصان کا. صورت سمجھ میں آگئے. وَقَذَا لَوْ حَرَّقَ صَوْبًا, اور اسی طرح ہے اگر کس نے کسی کا کپڑا جلایا، ایک آدمی نے دوسرے کا کچھ کپڑا جلا دیا، تو مالک کی مرضی ہے مولانا، چاہے تو کپڑا آپ کس کے حوالے کر دے، غاصب کو کہے بھائی کپڑا تو جلا دیا، اب یہ تم ہی رکھو اور مجھے پورے کپڑے کے پیسے دے دو، یا کپڑا اس سے لے لے اور جو قیمت میں کمی آئی ہے وہ اس سے وصول کر لے، یہ معنی ہے. وَقَذَا لَوْ حَرَّقَ صَوْبًا، اسی طرح اگر کپڑا جلا دیئے کسی کا، اَوْ فَوَّتَ بَعْضَ الْعَيْنِ وَبَعْضَ نَفْعِهِ لَا كُلَّهُ، یا فوت کر دیا مولانا بعض عین کو، یعنی اس بعض کچھ چیز فوت ہو گئی، ہلاک ہوئی، کچھ باقی ہے، وَبَعْضَ نَفْعِهِ، اور اسی طرح فوت کر دیا اس کے بعض نفع کو، لَا كُلَّهُ، سارے کو نہیں. سورت سمجھ میں آگئی بھئی؟ تو اگر کسی نے کسی کی کوئی چیز غصب کی اور کچھ ہلاک کر دی اور کچھ باقی، یا کچھ نفع کو فوت کر دیا اور کچھ نفع باقی ہے، تو مالک کو اختیار ہے، یا تو اس چیز کو کس کے حوالے کر دے، غاصب کو دے دے اور اسے پوری قیمت لے لے، یا وہ چیز بھی لے لے اور جتنا قیمت میں کمی آئی ہے وہ بھی وصول کر لے. تو کہا جب یہ کچھ ہو، لا کلہ، سارے کے سارا نفع فوت نہ ہوا ہو، حتی لو فوت کل النفع، یہاں تک اگر سارا نفع فوت کر دیا، یضمنہ کل القیمتی، تو اب اس کو ضامن بنائے گا سارے قیمت کا، کیونکہ اب تو نفع باقی نہیں رہا اس چیز کا. وفی یسیر نقصہ ولم یفوت شیئا منہا ضمن ما نقص. دوسری صورت بھئی ایک شخص نے کسی کا کپڑا غصب کیا اور تھوڑا سا معمولی سا ایک جگہ سے تھوڑا سا وہ جل گیا ہے، سمجھ میں آیا، یعنی اس کے منافع ابھی بھی باقی ہیں، تو اب مالک یہ نہیں کر سکتا مولانا کہ کپڑا تم رکھو اور مجھے کیا کرو قیمت دو، بلکہ اب کپڑا لینا پڑے گا، کیونکہ کپڑے کے منافع اسی طرح باقی ہیں، ہاں جو قیمت میں کمی آئی ہے وہ کیا کر لے، وصول کر لے. یہ معنی ہے وفی یسیر نقصہ، اور تھوڑی کمی کی صورت میں صورت نے، ولم یفوت شیئا منہا، اس حال میں کہ اس میں سے کوئی چیز فوت بھی نہیں ہوئی اس مقصود شے میں سے، ضمن ما نقص، تو غاصب ضامن ہوگا، صرف نقصان کا ضامن ہوگا اور چیز کا نہیں بھائی. ومن بنا علی ارض غیرہ او غرث، ومن بنا علی ارض غیرہ، اور جس نے تعمیر کی غیر کی زمین پر، او غرث، یا درخت کاشت، درخت بو دیئے مولانا، درخت اگائے، درخت گاڑ دیئے، امیرا بالقلعی، اس کو حکم دیا جائے گا اکھاڑنے کا، وردی، اور واپس کرنے کا. صورت مسئلہ یہ، ایک آدمی نے دوسرے کی زمین پر قبضہ کیا اور اس پر چند دنوں میں بلڈنگ کھڑی کر دی، مالک کو جب تک پتا چلا بلڈنگ کھڑی ہو چکی تھی، یا مولانا زمین پر قبضہ کیا اور اس میں درخت اگا دیا، مالک کو جب تک پتا لگا دو چار چھ مہینے بعد وہ بیچارہ دیکھنے آیا زمین کو، دیکھا وہاں پہ ایک باغ کھڑا ہوا ہے تیار باغ، بھائی آپ کیا کریں بھائی، کہتے ہیں بھائی اس کو غاصب کو کہا جائے گا کہ کیا کرو اپنی بلڈنگ یہاں سے لے جاؤ، گراؤ ملبہ یہاں سے اٹھاؤ لے جاؤ، اور باغ کے درخت ہیں سب کو گراؤ یہاں سے اکھاڑ کر لے جاؤ اور زمین مالک کے حوالے کر دو. یہ معنی ہے وَمَن بَنَا عَلَىٰ اَرْضِ غَيْرِهِ، جس نے کوئی عمارت تعمیر کر دی غیر کی زمین پر، او غارہ سایہ، کیا کیا، درخت بو دیئے، اُمِیرَ بِالْقَلْعِ، تو اس کو حکم دیا جائے گا اس کو اکھاڑنے کا، وَرَّدِ، اور زمین کو لوٹانے کا. حَذَا فِي ظَاہِرِ رِوَایَتِ، یہ ظاہر روایت کے اندر ہے. وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحْمَ اللَّهِ، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک، ان کان قیمت البنائی ابل غرسی اکثر من قیمت الارضی، اگر جو ہے عمارت یا وہ درختوں کی جو قیمت ہے، گاڑے ہوئے درختوں کی قیمت وہ زیادہ ہوئی زمین کی قیمت سے، فالغاصب یملک الارض بقیمتها، تو غاصب زمین کا مالک بن جائے گا اس کی قیمت کے عوض. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھائی کہ دیکھو اگر زمین کی قیمت ہی مثلا 10 لاکھ اور اس نے اس میں جو باغ اگا دیا ہے یا بلڈنگ کھڑی کر دی ہے وہ 20 لاکھ کی ہے، تو اب مولانا ہم اسے یہ نہیں کہیں گے، کیونکہ اگر ہم اسے کہتے ہیں کہ بلڈنگ اکھاڑو یا درخت اکھاڑو تو اس بیچارے کا زیادہ نقصان ہوتا ہے، زمین والے کا نقصان صرف کتنا ہے 10 لاکھ اور دوسرے کا کتنا نقصان ہوگا 20 لاکھ، بھئی سمجھ میں آیا. تو لہٰذا ضابطہ یہ ہے کہ ضرر شدید کو دور کیا جائے گا ضرر خفیف کے لیے. ضرر شدید کو کیا کیا جائے گا؟ ضرر شدید کو دور کیا جائے گا ضرر خفیف کے لیے. تو یہاں ضرر شدید کس کا ہے؟ کس کا بنتا ہے؟ زیادہ نقصان کس کا ہوتا ہے اگر اکھاڑنے کا حکم دیں؟ غاصب کا. سمجھ میں آیا؟ اور زمین اگر ہم غاصب کو دے دیں تو مالک کا صرف کتنا نقصان ہے؟ 10. تو ضرر شدید کو دور کریں گے, اس سے ہم بچائیں گے اس کو, اور کس چیز کا حکم لگا دیں گے؟ ضرر خفیف کا. یعنی مالک سے کہا جائے گا کہ بھئی اب آپ کی زمین کا مالک کون بن چکا؟ غاصب بن چکا ہے, اب آپ صرف اس سے اپنی زمین کے پیسے وصول کر لیں, 10 لاکھ وہ اس کو دے گا. تو دیکھو دونوں کا فائدہ ہو گیا. کیا ہوا؟ اس کی بلڈنگ بچ گئی 20 لاکھ والی, اور اس کو اس کی زمین کے پورے پورے پیسے مل گئے بھائی. وللمالک ان یضمن له قیمۃ بناء او شجر امر بقلعه ان نقصت به. صورت مسئلہ یہ بھائی, زمین کے اندر اس نے بلڈنگ بنائی ہے یا درخت اگائے ہیں, لیکن وہ اتنے زیادہ قیمت والے نہیں ہیں. اب ہم اس کو کہیں گے کہ یہ بلڈنگ اکھاڑ کے لے جاؤ, ملبا لے جاؤ, یا درختوں کو اکھاڑ کر لے جاؤ. لیکن بھائی مسئلہ اب یہ ہے کہ وہ جب بلڈنگ کو گرائے گا, ملبا بنائے گا, تو زمین کو بھی نقصان ہوتا ہے, یا وہ درختوں کو اکھاڑے گا تو زمین کو بھی کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے. تو کہتے ہیں اس صورت کے اندر مالک کو اختیار ہے کہ وہ اس بلڈنگ یا زمین درختوں کا مالک بن جائے, اور ان کی اکھڑی ہوئی بلڈنگ یا اکھڑے ہوئے درختوں کے جو پیسے بنتے ہیں وہ کس کے حوالے کر دے؟ غاصب. بھائی غاصب کو ہم نے کہنا تھا یہ بلڈنگ اکھاڑ کر لے جا, اور اس بلڈنگ کو اکھاڑتا ہے, اس کا ملبہ بناتا ہے, تو وہ ملبہ بنتا ہے مثلا 1 لاکھ روپے کا. کتنے کا بنتا ہے؟ بلڈنگ پہ تو اس کا خرچہ ہے 5 لاکھ, لیکن ملبہ کتنے کا ہے؟ صرف 1 لاکھ کا. سمجھ میں آیا؟ تو آپ زمین کا مالک اس کو 1 لاکھ دے کر اس بلڈنگ کا کیا بن جائے گا؟ مالک بن جائے گا. سمجھ, بلڈنگ اسی طرح کھڑی رہے گی اور 1 لاکھ دے کر یہ اس کا مالک بن جائے گا بھائی. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ اگر ہاں, ورنہ تو ہم نے اسے حکم دینا تھا اکھاڑ کے لے جا, اور جب وہ اکھاڑ کر لے کر جاتا تو زمین کو کیا ہوتا؟ نقصان بھائی. تو اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا, وہ تو اگر اکھاڑ کر لے جاتا تب بھی کتنے کا بکنا تھا ملبا؟ 1 لاکھ کا, اور اب بھی زمین کا مالک اسے کتنا دے رہا ہے؟ 1 لاکھ دے رہا ہے. یہ مانا ولیل مالک, اور مالک کا حق ہے ان یضمن لہو, کہ وہ اس کو ضامن بنا, نہیں ان یضمن لہو بھائی, زمین کے لیے مالک کے لیے جائز ہے ان یضمن لہو کہ وہ اس غاصب کے لیے کیا بن جائے؟ ضامن ہو جائے. قیمت بنا, کس چیز کی قیمت کا؟ اس بلڈنگ کی قیمت کا. بھائی بلڈنگ کے پیسے دے گا یعنی زمین کا مالک؟ جی بھائی, اس نے تو اکھاڑ کر لے کر جانا ہے, لیکن وہ اکھاڑتا ہے تو زمین کا کیا ہوتا ہے؟ تو اب ہم اسے مالک کیا کہتا ہے؟ اسے بلڈنگ چھوڑ کر جاؤ, باغ کو یہیں پر چھوڑ کر جاؤ. تو اس بلڈنگ یا باغ جس کو وہ چھوڑنے کا حکم دے رہا ہے, اس کے قیمت اور زمان دے گا یا نہیں دے گا؟ یہی بات, تو یہ زمان مالک دے رہا ہے. یضمن لہ, کہ مالک ہو جائے ضامن اس کے لیے, قیمت بنا ان او شجرین, اس بلڈنگ کی قیمت کا, اس عمارت کی قیمت کا, اور شجرین یا اس درخت کی قیمت کا, امیرا بقلعی ہی, جس کے اکھاڑنے کا حکم دیا گیا تھا, یہ مالک کو حق ہے. ان نقصت بھی, اگر اس اکھاڑنے کی وجہ سے زمین کیا ہوتی ہو؟ ناقص ہوتی ہو, اس میں نقصان آتا ہو. ان نقصت الارض بالقلعی, یعنی اگر زمین کم ہو, نقصان ہو, ناقص ہوتی ہو اکھاڑنے کی وجہ سے, ضمائر کے مرجع بتلا دیے, نقصت کی ضمیر ارض کو راجع ہے اور بیہی کی خلا کو. ثم بینا طریقہ معرفت قیمت ذالک فقال. اچھا بھئی, اب کیسے ہمیں قیمت کا کیسے پتہ چلے گا؟ سمجھ میں آیا؟ قیمت کا کیسے؟ مثلا درخت ہے, اس نے کیا اگایا تھا وہاں پر؟ باغ اگا دیا. اب ہم نے اس کو کیا حکم دیا؟ باغ اکھاڑ کر لے جاؤ, درختوں کو یہاں سے اکھاڑ کر لے جاؤ. لیکن وہ درختوں کو اکھاڑتا ہے تو زمین کو کیا ہوتا ہے؟ نقصان. تو مالک کو کیا حق دے دیا شریعت نے؟ کہ وہ اکھڑے ہوئے درختوں کی قیمت دے کر ان کا مالک بن جائے. درخت اسی طرح لگے رہیں اور وہ قیمت دے گا، لیکن قیمت لگے ہوئے درختوں کی نہیں دے گا بلکہ کس کی دے گا؟ اکھڑے ہوئے. اور اکھڑے ہوئے بھی نہیں بلکہ وہ درخت جو اکھاڑے جانے کے مستحق ہو چکے، یعنی جن کو اکھاڑا جائے گا، کس کی قیمت دے دے گا؟ وہ درخت جو اکھاڑے جانے کے مستحق ہو چکے ہوں ان کی قیمت دے گا. بھئی کیا فرق ہوا اکھاڑے ہوئے درخت اور وہ درخت جو اکھاڑے جانے کے مستحق ہوں؟ کہتے ہیں فرق ہے مولانا. دیکھو ایک درخت ہے آپ کی زمین میں کھڑا ہے، اس درخت کو اگر اکھاڑ لیا جاتا ہے تو اس وقت اس کی قیمت ہے مولانا 1,00,000 روپیہ. خاص لکڑی ہے، مہنگی لکڑی ہے، کتنے کا درخت ہے وہ سارا؟ کب 1,00,000 کا ہے؟ جب ہم اس کو اکھاڑ لیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، اب یہ 1,00,000 کا ہے. سمجھ میں آیا؟ لیکن جب یہ لگا ہوا تھا اور اکھاڑنے کا مستحق ہو چکا اس وقت یہ 1,00,000 کا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے 1,00,000 کا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ 1,00,000 کا اس لیے بنا کہ آپ نے اس کو اکھاڑا ہے، اس کے لیے مزدور ملوائے تھے باقاعدہ، وہ آئے انہوں نے اس کو کاٹا گرایا بھائی اور اسے لکڑی بنائی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو مزدوری ان کو دینی پڑی یا نہیں؟ تو وہ مزدوری ملا کر آپ نے اس کی قیمت کتنی بنائی ہے؟ 1,00,000 ملا کر 1,00,000. تو وہ تو لہٰذا اس میں سے ان مزدوروں کی مزدوری نکال دو تو یہ اس درخت کی قیمت بن گئی جو ابھی کھڑا ہے لیکن اکھاڑے جانے کے. مثلا مزدوری اس پہ لگی تھی 10,000 روپے، کتنا خرچ آیا تھا؟ 10,000. تو معلوم ہوا یہ جو ابھی آپ کی زمین میں درخت کھڑا ہے جسے ابھی آپ نے اکھاڑا نہیں لیکن آپ اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اکھاڑنا چاہتے ہیں. یہ درخت ہے 90,000 کا، اس وقت کتنے کا ہے؟ اس کے ساتھ پھر مزدوروں کی مزدوری ساتھ ملے گی، وہ بھی کاروباری حضرات کیا کرتے ہیں اس کو بھی شامل کرتے ہیں جتنے اخراجات آتے ہیں، تو ان کو ملا کر یہ درخت اب کتنے کا ہو جائے گا اکھاڑے جانے کے بعد؟ 1,00,000 کا. تو اب آپ مجھے بتائیے وہ درخت جو اکھاڑا جا چکا وہ مہنگا ہوتا ہے، یہ جو اکھاڑے جانے کا مستحق ہو چکا وہ مہنگا ہوگا؟ مہنگا کون سا ہے؟ اکھاڑا جا چکا وہ مہنگا، کیونکہ اس پہ خرچہ آ چکا، اور جو اکھاڑے جانے کا مستحق ہے اس پر ابھی خرچہ نہیں تو وہ اتنا مہنگا بھی نہیں. بھائی تو لہٰذا یہ جو مولانا غاسم نے درخت اگائے تھے ہم اس کو کون سے قیمت دیں گے درختوں کی، اکھاڑے ہوئے کی یا جو اکھاڑے جانے کا مستحق ہو؟ جو اکھاڑے جانے کا مستحق ہو چکا ہو. تو اب طریقہ بتلانے لگے ہیں کہ کیسے ان کی قیمت نکالیں گے. ثم بینا، پھر بیان کیا ماتین نے مولانا طریقہ معرفت قیمت ذالکا، اس کی قیمت کے جاننے کا طریقہ. فقال، پس کہا، فتقوم بلا شجر و بناء، پس قیمت لگائی جائے گی اس زمین کی بغیر درختوں اور عمارت کے. پہلے سب سے پہلے کس کی قیمت لگوا لو؟ زمین کی. پھر وَتُقَوَّمُ مَعَ أَحَدِهِمَا مُسْتَحَقَّ الْقَلْعِ، پھر اس کی قیمت لگا دی جائے ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. درخت ہیں تو درختوں کے ساتھ، بلڈنگ ہے تو بلڈنگ کے ساتھ اس کی قیمت لگوائی جائے، اس حال میں کہ مستحق القلعی وہ چیز کیا ہو چکی ہو؟ مستحق القلع ہو چکی ہو، اس کے ساتھ قیمت لگوا لی جائے. فَيَضْمَنُ الْفَضْلَ بَيْنَهُمَا، تو آقا ضامن ہوگا جو ان دونوں کے بیچ زائد ہے. مثلا زمین کی قیمت کتنی لگی؟ زمین کی قیمت لگی 10,00,000، فرض کرو زمین کی قیمت کتنی لگی بغیر درختوں کے بغیر عمارت کے، ہم نے قیمت لگوائی پتہ چلا یہ زمین 10,00,000 کی ہوتی اگر اس میں یہ بلڈنگ اور درخت نہ ہوتے. آپ قیمت لگاؤ اس بلڈنگ کے ساتھ یا ان درختوں کے ساتھ جبکہ یہ مستحق القلع ہو چکے ہوں، اکھاڑے جانے کے مستحق ہو چکے ہوں، اس کے ساتھ قیمت لگوائی بھائی تو وہ قیمت بنی 11,00,000. کتنی بنی؟ 11,00,000 بھائی. تو اب 11,00,000 میں سے 10,00,000 نکال دو، وہ تو کس کے پیسے تھے؟ زمین کے. تو 1,00,000 اس بلڈنگ کی قیمت آ گئی جو مستحق القلع ہے، یا 1,00,000 ان درختوں کی قیمت آ گئی جو مستحق القلع ہے. یہ 1,00,000 مالک اس غاصب کو دے دے گا اور اس زمین ان چیزوں کو اسی طرح باقی رکھ کر قبضہ کر لے گا باقی رکھتے ہوئے. قیل کہا گیا ہے قیمت الشجر المستحق للقلع کہ قیمت اس درخت کی جو مستحق للقلع ہو چکا ہو اقل اس کی قیمت کیا ہوتی ہے کام ہوتی ہے من قیمتی ہی مقلوعا اسی درخت سے اس حال میں کہ وہ کیا ہو چکا ہو اکھاڑا جا چکا ہو اس سے کم ہوتی ہے فقیمت المقلوع اذا نقصت منها اجرت القلع پس اکھاڑے ہوئے درخت کی قیمت جو ہے اذا نقصت منها جب اس میں سے کم کر دیا جائے اجرت القلع اکھاڑے جانے کی اجرت کو اس میں سے نکال دیا جائے فالباقی قیمت الشجر المستحق للقلع تو باقی جو ہے وہ اس درخت کی قیمت ہے جو مستحق للقلع ہے سورت سمجھ میں آگئے فَإِذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْأَرْضِ بس جب زمین کی قیمت جو ہے مئتن سو تھی وَقِيمَةُ الشَّجَرِ الْمَقْلُوعِ عَشَرَةً اور اکھاڑے جانے والے درختوں کی قیمت اکھاڑے گئے درختوں کی قیمت کتنی تھی دس ہے وَأُجْرَةُ الْقَلْعِ دِرْحَمًا اور اکھاڑے جانے کی اجرت کتنی ہے ایک درہم ہے بھئی زمین کی ہم نے قیمت لگوائی پتہ چلا اس زمین کی کتنی قیمت ہے سو درہم کتنی سو دینار لگا لو کتنی سو دینار اچھا ان درختوں کو ہم اگر اکھاڑ لیں گرا لیں تو ان کی کتنی قیمت ہوگی جی ان کی قیمت دس دینار ہوگی اور اچھا ان کی گرائے جانے کی مزدوری کتنی ہے ایک دینار ہے تو معلوم ہوا اس میں سے وہ مزدوری نکال دو تو یہ قیمت نو درہم جو ہے تو کل کتنے بنے تھے سو دینار کے بھئی سو دینار کی تھی زمین اور دس دینار کے وہ درخت اگر وہ اکھڑے ہوئے ہوں تب دس دینار کے بنتے ہیں بھئی تو یہ کل کتنے ہوئے ایک سو دس اور ان کے گرانے پہ مزدوری کتنی آتی تھی ایک دینار تو وہ مزدوری نکال دیں گے کیونکہ ابھی ان کو اکھاڑا تو نہیں گیا تو کل کتنے ہو گئے ایک سو نو ایک سو نو دینار بنے اس میں سے اب وہ زمین کی قیمت نکال دو کتنے رہ گئے نو دینار یہ نو دینار ان درختوں یا اس بلڈنگ کی قیمت ہے جو اکھاڑے جانے کے مستحق ہے یہ مالک اس غاصب کو دے دے گا اور ان کا مالک بن جائے گا یہ معنی ہے وہی کہ وَأُجْرَتُ الْقَلْعِ دِرْحَمًا اور مثلا اکھاڑے جانے کی اجرت جو ایک درہم تھی بقیتِ سَتُ دَرَاهِمَ تو باقی نو دراہم بچ گئے فَالْأَرْضُ مَعَ هَذَا الشَّجَرِ فزمین ان درختوں سمیت تو قوام بمئتی ہوتی ساتھی دراہیما اس کے قیمت لگائی گئی ہے کتنی بھئی ایک سو نو دراہیم فیضمن المالک تسعتا تو ضامن ہوگا مالک کتنے کا نو کا چلیے مولانا ہذا هو المرام اللہ اعلم بحقیقت الکلام